الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجر مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے جناب سید الرسل سید العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آقا و مولا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام، اور آپ کے جوہر تخلیق، اور آپ کے وصف نبوت پر کچھ گفتگو کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کو مثل اور مثال سے پاک فرمایا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے وہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ فرد بشر، بشری جماعت تو اپنی جگہ پر ہیں، بشری جماعت میں جو اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں حضرات انبیاء کرام، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وصف میں آپ کے ہم پلہ نہیں. اس پر امت کا اجماع ہے. امت نے یہاں تک کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی ذات خود اور آپ کے صفات، اگر کوئی شخص یہاں تک کہ آپ کے صفت خاص، آپ کے علم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں کا علم حضور سے زیادہ ہے تو ہمارے ائمہ متکلمین نے لکھا کہ فقد عابہو، اس بات سے اس نے حضور پر عیب لگا دیا ہے اور حضور کی تنخیص کی ہے، اور وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو ذاتی اوصاف میں، ذاتی کمالات میں اور صفاتی کمالات میں ایسا منفرد و یکتا بنایا ہے کہ نہ آپ کی کوئی نظیر ہے، نہ کوئی آپ کی مثال ہے، نہ قیامت تک آپ جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ آپ کے بعثت سے پہلے کوئی آپ جیسا تھا. اس کو علماء اہل سنت امتناع نظیر کے حوالے سے اس کو عنوان دیتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیدا ہونا بھی محال ہے. یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو آپ کو کمالات عطا فرمائے ہیں، جو اوصاف عطا فرمائے ہیں، اس پر رب نے وعدہ کر دیا ہے کہ اب ایسا کسی کا نہیں ہو سکتا، اور جب وعدہ رب کر لے تو اس کے خلاف نہیں ہوتا، تو اب حضور کی نظیر ممکن ہی نہیں ہے، حضور جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لم یاتی نظیرکم، کہ آپ کی طرح کوئی نظیر، آپ کی مثال کوئی آ ہی نہیں سکتا. اور جو یہ عقیدہ رکھا ہے امت نے، اس شخص کو جو یہ عقیدہ رکھے، اس کو امکان کذب سے تعبیر کر کے اس کو اللہ کا بے ادب اور گستاخ قرار دیا ہے. اس لیے کہ امتناع نظیر کا رشتہ اور تعلق امکان کذب کے ساتھ ہے، اور اللہ کے لیے امکان کذب محال ہے. اس لیے امتناع نظیر کے عقیدے کو بھی محال لکھا گیا، جس پہ شاہ فضل الحق خیر آبادی رحمہ اللہ کا ایک بہت مارکت العرا مناظرہ اسماعیل قتیل کے ساتھ ہوا، اور امت کا یہ نظریہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک ہی مصطفیٰ بنایا ہے. میں آگے ذکر کروں گا علماء نے کتنے بڑھ کر یہ جملے کہے ہیں، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک خاص طرز میں، خاص استعارے میں، ایک خاص اشارے اور پردے میں اپنے محبوب کے اوصاف کو بیان کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اس بات کو ذکر کرتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کو منور کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے. مثل نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثال، یہ سورۃ النور ہے اور آیت نمبر 35 ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، مثل نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو. طاق اس کو کہتے ہیں کہ دیوار کے اندر ایک سوراخ بنایا جاتا ہے جس میں چراغ کو رکھا جاتا ہے، دیوار کو تھوڑا اندر سے تھوڑا کاٹ کر ایک گہرائی نما طاق بنایا جاتا ہے جس میں چراغ کو رکھا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا، کیونکہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے اور اتنا دقیق اور اتنے اوپر کی بات ہے کہ اس کو مثالوں سے بیان کیا جا رہا ہے، کہ کھل کے کوئی بیان کرے تو بندہ اس کو سمجھ ہی نہیں پا سکتا. اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا تھا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ایک شخص نے کہا کہ حضور کی نعت اور وصف کو بیان کرو، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے حضور ہیں ویسے اوصاف، کہاں تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، لعجزی، میں اس بات سے عاجز ہوں کہ حضور جیسے ہیں، جیسے حضور کے کمالات ہیں وہ تمام میں بیان کر دوں، کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ لا یمکن احاطۃ بہا، کوئی زبان ایسی بنی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے تمام کمالات کو گہر سکے. اور یہ پردہ عبدیت کے اندر ہے، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ حضور کی شان بیان ہو رہی ہے. اور یہاں پر عقلی تخصیص موجود ہے کہ اللہ اللہ ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. یہ دارائے عبدیت کے اندر، اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے ممتاز و معزز اور سب سے بلند و سستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کہ کیا اوصاف کو کوئی کما حقہ بیان کرے گا. اللہ نے جسے تخلیق کر کے اپنے سے نوازا ہے اور اس کے حصے عطا فرمائے ہیں، اس پیارے مصطفیٰ کے اوصاف. ایمان والو درود پڑھو، لیکن آپ درود کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود پڑھ. جملہ دیکھا آپ نے، آپ ریٹرن کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کیا اس پر تعمیل کیا کرتے ہیں اس کی؟ اللہ آپ سے کہتا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا،
اور یہاں پر حافظ ابن قیم انہوں نے اپنی کتاب جلال افہام میں صلات کے 10 معنی کرنے کے بعد اس طرف آئے ہیں کہ یہاں پر معنی نہ رحمت کا ہے نہ مغفرت کا ہے، یا معنی تعظیم اور تکریم و ثنا کا ہے. یعنی اب اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو میرے محبوب کی تعظیم بجا لاؤ، میرے محبوب کے اوصاف کو ذکر کرو، میرے محبوب کی ثنا بیان کرو. تو ہم آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہم اے اللہ صلی تو بیان کر علی محمد، جو تو نے اپنے محبوب کو جو شان عطا فرمائی ہے. اس کے تحت ابن تیمیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، ابن تیمیہ کی کتاب منتق الاخبار اس کی شرح کرتے ہوئے شوقانی نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور ائمہ اہل سنت تو اس کو لکھتے چلے آئے ہیں کہ آخر اس میں راز کیا ہے، کیا رموز ہے، کیا لاجک ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ تم درود پڑھو، تو صیغہ درود یوں ہونا چاہیے تھا کہ صلیت علی محمد یا صلینا علی محمد، ہم کہتے صلی علی محمد. درود تو یوں ہونا چاہیے اور اوصاف اس کے جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کیے جانے چاہیے کہ اللہ جب ہمیں کہہ رہا ہے صلو تم درود پڑھو، توجہ رکھیے ذرا، اب ہم نے جواباً کیا کرنا چاہیے؟ صلی تو میں نے درود پڑھا، لیکن ہم یہ تو متکلم کا صیغہ تو نہیں بولتے، یہ جمع کا لفظ تو نہیں کہتا. صلینا علی محمد، ہم سب نے درود پڑھا، ہم سب نے تعریف کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایسے درود کا کئی لفظ سنا ہے آپ نے؟ بتائیے سنا ہے؟ چاہے درود ابراہیمی لے لیں آپ، کہیں آپ نے ایسے سنا ہے کہ درود اس طرح شروع ہوتا ہو صلی تو علی محمد صلینا، جبکہ جواب یہی بنتا ہے. سلو جو اللہ کی جانب سے امر ہے تو جواب یہی بنتا ہے، اللہ ہمیں حکم دیتا سلو درود پڑھو، اس طرح اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ واقیم الصلاۃ نماز پڑھو، تو ہم کہتے صلی تو ہم نے پڑھی. ہم اللہ کو تو نہیں کہتے کہ تو نماز پڑھ، اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھو، تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم اپنی طرف سے اس کو واضح کریں گے، ہم نے کر لیا، ہم کر رہے ہیں، ہم جواب دیں گے اس کے. ٹھیک ہے؟ کوئی آپ سے کہے یہ کام کرو، آپ کہے جی تو کرو، تم کرو یہ کام، تو یہ جواب بنتا ہے؟ بولے بنتا ہے نہیں بنتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم درود پڑھو، تو آگے سے ہم جواب کہہ دیتے اللہم صلی یا اللہ تو درود پڑھ. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بات کہیں خطرے کی تو نہیں ہو گئی، کہیں انکار تو لازم نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس بات کا پابند کر رہا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پڑھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ درود پڑھو، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف بیان کرو، اور ہم جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف میں آگے سے رب ہی کو یہ جواب دے رہے ہیں یا اللہ تو ہی پڑھ دے. تو علماء نے کہا کہ نہیں، اس میں انکار نہیں ہے، اس میں حکم چھوٹ نہیں رہا، تعمیل ہے. کیوں؟ کہ وہ تعریف تمہارے بس میں نہیں ہے، وہ تعریف تمہارے بس میں نہیں ہے. فرما مصطفیٰ کے مقام کی تعریف جیسے حضور ہیں اس کا مکمل احاطہ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. تو جب رب تمہیں کہتا ہے تعریف کرو، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ کون سے وصف بیان کریں، ایک بیان کرتے ہیں اس سے بڑا اور ایک وصف ہوتا ہے، دوسرا بیان کرتے ہیں اس سے بڑا ایک اور وصف ہوتا ہے، تو کون سا وصف بیان کریں؟ تو لعجزی، یا اللہ ہم عاجز ہو گئے، اب ہم ڈرتے ہیں تجھ سے کہ کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس میں نقص کمی گھٹاؤ کا پہلو ہو. تو ہم تیری بارگاہ میں دس بستہ کہتے ہیں اللہم صلی، یا اللہ تو نے مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے، تو نے یہ شان عطا فرمائی ہے، تو ہی ان کے مرتبے کو جانتا ہے، تو تیرے حضور دعا کرتے ہیں جیسے تیرے محبوب کی شان ہے ویسی تعریف تو خود ہی مصطفیٰ کی کر دے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
وقت مختصر ہے، لہذا میں یہ ایک موٹی موٹی باتیں اور عشق والی اور تحقیق والی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کیونکہ کل کا موضوع بھی رہ گیا تھا جو ہم نے بیان کرنا تھا اور بات تفصیل کے ساتھ ہو گئی تھی. تو اس سے کیا نتیجہ حاصل ہوا؟ اس سے صرف یہ نتیجہ حاصل ہوا آپ کے سامنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہیں ویسے تعریف صرف خدا کرتا ہے.
سبحان اللہ.
ویسے تعریف صرف، اور کیا ہی شان ہے، حضور فرماتے ہیں انا محمد وانا احمد.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ حضور فرماتے ہیں ان لی خمسۃ اسماء علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پانچ نام ہیں، اور میرے فضائل کا جو سمندر ہے جس کو تم پا نہیں سکتے اس کے پانچ کنارے ہیں. کہیں سے میں محمد ہوں, کہیں سے میں احمد ہوں,
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہیں سے میں ماہی ہوں, کہیں سے میں حاشر ہوں,
سبحان اللہ.
کہیں سے میں عاقب ہوں. یہ تو میرے مختلف جہتوں کے عنوان ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو سمندر ہے وہ صرف خدا جانتا ہے جس نے مجھے یہ عطا فرمایا.
سبحان اللہ.
آج دو ٹانگ کا شخص یہ سوال کرے کہ جس کا نام محمد و علی ہو, کسی جس کا مختار نہیں, میں نے کہا شرم کرو, پہلے درود کے کلمے پر آپ غور کر دیتے کہ تم یہ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد. یہ اپنی عاجزی, ساری انسانیت اپنی عاجزی کا اظہار کرتی ہے اور اپنے کمی کا اظہار کرتی ہے کہ نہ ہمارے پاس الفاظ ایسے ہیں, نہ مضمون ایسا ہے, نہ دلائل ایسے ہیں کہ جس سے پیارے مصطفیٰ کے تمام حق کو ادا کیا جائے ثنا کے. یا اللہ تو ہی محبوب مصطفیٰ کا رب ہے, تو ہی خالق ہے, تو نے عطا فرمایا ہے, اب تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں, تو ہی ان کے مقام کو جانتا ہے, تو نے اس کو مالک بنایا ہے ان کو. یا اللہ تو ہی ان کی تعریف و توصیف بیان فرما دے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو آقا فرماتے ہیں انا محمد و انا احمد و صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں محمد بھی ہوں, میں احمد بھی ہوں. علماء نے لکھا محمد مبالغہ ہے, یہ مبالغے کا صیغہ ہے, اور اس میں لمبی بحث کی علامہ القاری کو کبھی آپ نکات میں دیکھیے کہ اسم سے وصفیت کی طرف لے جایا گیا ہے تاکہ مبالغے کا معنی پیدا ہو. لوگ کہتے ہیں جو حضور کے ذکر میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے, میں نے کہا یہ محمد کا نام ہی زیادتی کو چاہتا ہے.
اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
نہیں سمجھا, لفظ محمد خود زیادتی کو جاتا ہے. ایک فیشن بن گیا ہے, ایک اپنے علم کی ایفیشنسی جھاڑنے کا ایک فیشن بن گیا ہے کہ جب تک چار لفظ تقریر میں نہ بولیں تو اگلا اعتماد نہیں کرتا. کہا جی یہ فلاں مسئلہ شرک ہے, فلاں مسئلہ بدعت ہے, فلاں مسئلہ مبالغہ ہے اس میں بہت. یہ تین لفظ اتنا قوم کو رٹا دیا ہے کہ یہ خود اگر اپنی تقریر میں 15 منٹ میں یہ تین لفظ نہ بولیں تو ان کی عوام کہتی کہ مولانا کا علم ختم ہو گیا ہے. یعنی اگر آپ کوئی بات بات میں کہنا یہ تو شرک ہے تو کہتے جی بہت بڑا عالم ہے, یہ تو بدعت ہے یہ تو بہت بڑا عالم, یہ تو مبالغہ ہے تو یہ بہت بڑا عالم ہے. یہ ڈرانے کے تین لفظ لکھے ہیں انہوں نے, اور اپنی قوم کو اتنا رچا بسا دیا ہے کہ یہ خود بھی پرچی لکھ کر اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہر 15 منٹ کے بعد ان کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے قوم کو آکسیجن دینے کے لیے, ورنہ قوم خود ان سے اعتماد ختم کر لیتی کہ کہیں سنی تو نہیں ہو گیا. نہیں سمجھے آپ, نقد کا ذوق رکھتے ہیں کچھ. تو یہ فیشن بن گیا ہے, اور اہل سنت پر جو چسپا کیا جاتا ہے یہ لفظ جس معنی کے لیے ہے اس معنی کی کوئی حقیقت ہی نہیں جس پر اہل سنت کو الزام لگایا جائے. ٹھیک ہے, جس کو شرک کہتے ہیں تو خود جان نہیں چھوڑا سکتے, بدعت جس کو کہتے ہیں تو خود نہیں بچ سکتے. کہتے ہیں جی مبالغہ ہے, مبالغہ, لوگ ڈر جاتے ہو, بہت گاڑی عربی ہے ان کے پاس, اور یہ بہت بڑے مفسر ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑی عربی جانتے ہیں. کیا معنی مبالغہ کا؟ غلو کرتے ہیں, غلو غلو کرتے ہیں رسول اللہ کی شان میں, غلو کرتے ہیں. ہم نے کہا غلو حق کرتے ہیں, غلو غیر حق نہیں کرتے.
سبحان اللہ.
اور مولوی صاحب جب تک عشق میں غلو نہ ہو تو محبت بنتی نہیں, محبت غلو سے خالی نہیں ہوتی. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ غلو حق ہے یا غیر حق ہے. غلو کا معنی محبوب کو ممتاز کرنا. جب تک تیرے لوگ تجھے تو کے بجائے آپ نہ کہیں تو آپ خوش نہیں ہوتے. یہ بھی تو آپ کی تعریف میں غلو ہے, اس لیے کہ اپنے دوست کو تو بولتا تھا بے تو, لیکن آپ کو جناب کہتا ہے تو اس نے جو اس سے آپ کو تھوڑا سے اٹھایا ہے یہ بھی تو غلو ہے. اب تک غلو نہ ہو تو ادب پیدا نہیں ہوتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو صرف غلو کا طعنہ دینا, سونا اس بات کو, اہل سنت غلو حق کے قائل ہیں, غلو غیر حق کے نہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں سب پتا ہے قرآن میں جو عیسائیوں کو کہا کہ لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو کیوں کرتے ہو. اور سنی الحمدللہ وہ غلو نہیں کرتا جو نصارہ کرتے ہیں, سنی غلو حق کرتا ہے. کیونکہ غلو جب تک نہ ہو, غلو بمانا زیادتی, جس کے ذکر میں زیادتی نہ ہو تو ادب کیسے آئے گا. ٹھیک ہے, آپ دوست سے ایک ہاتھ ملاتے ہیں, باپ سے دو ہاتھ ملاتے ہیں, کچھ زیادتی کی نا مزاج میں تو ادب بن گیا. اگر باپ سے بھی ہاتھ ملاتے تو جب تک آداب و حرکات کے اندر زیادتی نہ ہو تو محبت پیدا نہیں ہوتی ہے. لیکن ہر زیادتی منع نہیں ذکر میں, ہر غلو منع نہیں ذکر میں. سنی نبی پاک کے لیے غلو حق کا قائل ہے, غیر حق کا قائل نہیں. سن لو, آج کان کھول کے سنیو, اور ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام چار دنگ عالم میں پھیلا دو, ہم غلو حق کے قائل ہیں, غلو غیر حق. غیر حق کیا ہے؟ حضور کو خدا کہنا یا خدا کا بیٹا کہنا, اتنا بڑھانا اتنا بڑھانا اتنا بڑھانا کہ آپ کو خدا کا بیٹا کہہ دینا, جسے نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا. سمجھے آپ؟ تو یہ ہے غلو غیر حق. اور غلو حق کیا ہے؟ کہ خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، باقی سب کچھ کہو. صرف خدا نہ کہو اور خدا کا بیٹا نہ کہو. حضور کو خدا یقین نہ کرو، خدا کا مثل مثال شریک اور بیٹا یقین نہ کرو، خدا کا عبد خاص سمجھ کر جو کچھ کہو خدا یہی چاہتا ہے.
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
اب کہتے جی حد حد حد، میں نے کہا حضور کے مقام کی حد کوئی بتا ہی نہیں سکتا. اجمالاً ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کی دو جہتیں ہیں، اس کی اور ان دو جہتوں کے درمیان جو سمندر ہے وہ سات سمندر بھی اس کے سامنے قطرہ ہے. ابھی میں پڑھوں گا، آپ حیران ہوں گے جو علماء نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک وصف کے لیے اتنے بڑے بڑے جملے. میں صرف سمجھانے کے لیے اجمالاً ایک بات عرض کر رہا ہوں. بظاہر بظاہر اگر حضور علیہ الصلوۃ بڑھا دیا بڑھا دیا، تو میں نے کہا تو جانتا تھا تو درود ایسا کیوں پڑھ رہا ہے؟ پھر صحیح طریقے سے پڑھتا. کہتے ہیں آپ تو حضور کو بہت بڑھا رہے ہیں، حضور کو تو آپ بہت بڑھا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ حضور کو جانتے ہیں؟ کہاں. تو میں نے کہا درود کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کہ اللہم صلی علی. تو میں نے کہا یہی تو آپ کے دعوے کو جھوٹا کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا معنی یہ بن رہا ہے کہ یا اللہ میں حضور کے مقام کو پورا نہیں جانتا اس لیے تو درود پڑھ. اب اگر تو جانتا ہے تو صلی علی کیوں کہتا ہے؟ صلی تو علی کہے نا.
سبحان اللہ.
تو کچھ پتا ہے تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. اب غور کرو میرے دوستو، میرے امام نے یہی کہا جو دو جہتیں بیان کی، کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا.
اللہ،
خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے.
سبحان اللہ.
سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے بہت پیارا رخ دیا اور اس کا ایک قبلہ متعین کیا ہے. فرمایا حضور کا تعارف دو ذاتوں کے سامنے ہوتا ہے. توجہ کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف اور دونوں ذاتوں میں، جب حضور کا تعارف دو ذاتوں کے سامنے ہے تو دونوں ذاتوں کے سامنے حضور کے لیے استعمال کرنے والے کلمات اور نظریے مختلف ہیں. حضور کا تعارف جب خدا کے سامنے ہوگا تو آپ کو بندہ کہا جائے گا، اور جب مخلوق کے سامنے ہوگا تو سردار و آقا کہا جائے گا.
سبحان اللہ.
سمجھ رہے؟ یہ عقیدہ ہے. کلمہ شریف میں آپ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ عبدہ کہا، میں نے کہا اے آگے رسول بھی کہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
عبدہ اس لیے کہا کہ خدا نہیں ہے، اور رسول اس لیے کہا کہ تیری طرح نہیں ہے.
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
اب سمجھے مطلب، آپ سمجھے موضوع کھل رہا ہے آپ کے ذہن میں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ کیا اب کتنا الزام ہے اہل سنت پر؟ میں نے کہا میرے امام کی تحریریں ایسی قاہر اور باہر ہیں اور ایسی واضح، کسی کا باپ اس کا ایک نقطہ نہیں ہلا سکتا.
سبحان اللہ. حق ہے، حق.
پورا فتاوی حجت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الزام دیتے خدا سے بڑھا دیا، تم اپنی طرح کہتے ہو تو سنی کہتا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی.
سبحان اللہ.
جیسے ہے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. یہ کہتا اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے عقیدے بچے. حضور کو اگر اللہ کے سامنے تعارف کرایا جائے تو پھر حضور کو سردار و آقا نہیں کہتے، اللہ کا بندہ کہتے ہیں. اور خدائی کے سامنے حضور کا تعارف کیا جائے تو پھر بندہ نہیں کہتے، کائنات کا آقا و سردار کہتے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس لیے آپ کلمہ شریف جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ. میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں گرلا کی شہنشاہ کی بارگاہ. کیا خوبصورت مسئلہ ایک جملے میں آپ نے حل کیا، یعنی گھنٹوں کی بحث ایک سیکنڈ میں حل ہو گئی.
سبحان اللہ.
دیکھیں اتنی موٹی موٹی کتابیں، 20 سالوں کی داڑھی سفید ہو گئی. کہا کہا حضور کے حضور کی بشریت پر لکھ رہے. میں نے کہا پیر صاحب نے ایک جملے میں حل کر دیا مسئلہ. آہا
آہا سبحان اللہ.
ایک جملے میں حل کر دیا. فرما عبدہ بھی ہے رسول بھی ہے. عبدہ اس لیے ہے، یہ عبدہ رسول جب دونوں لیتے نا تو یہ پھر مبالغہ حق ہے. اس میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیں گے تو مبالغہ غیر حق ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں جب امت کے دل میں ہو تو پھر جتنی تعریف کرو پھر کم ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جتنی تعریف کرو پھر کم ہے. فرما عبدہ ورسولہ، وہ بندے ہیں اور رسول ہیں. بندے اس لیے ہیں، عبدہ بندہ اس لیے کہا کہ وہ خدا نہیں، رسول اس لیے کہا کہ تیری طرح نہیں.
آہا سبحان اللہ.
ٹھیک ہے، تو عبدہ ورسولہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا ایک اجمالی خاکہ ہے. اب اس کے درمیان میں رہ کر اس کے درمیان میں رہ کر کہ نہ خدا کہنا ہے نہ خدا کا بیٹا. بولیے نہ خدا کہنا ہے
نہ خدا کا بیٹا.
توجہ سے سنیے یہ محرم کا درس, پھر پوری زندگی کی آپ کی تربیت بنے. ہاں, اور پھر اصلاح کرنی ہے آپ نے, لوگوں کو سمجھانا ہے, یہ بات پہنچانی ہے. آپ کہتے ہیں یہ تو بات متعین ہو گئی, تو بات متعین ہو گئی تو پھر درود پڑھنے میں حرج کیا ہے, پھر درود پڑھنے میں حرج کیا ہے. میں نے کہا حرج یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے, یہ جو سمندر ہے نا, اس کے ایک ایک قطروں کے ساتھ میرے حبیب کی تعریف کرو.
اللہ,
انسان کہتا ساری کائنات تو قطرہ بن جائے, ساری کائنات کے سمندر اس تعریف مصطفیٰ کے سمندر کے سامنے قطرے کی حیثیت نہیں رکھتی. تو جہتے تو ہمیں پتا ہے, اس کی وسعت و گہرائی اور گیرائی نہیں پتا. اس لیے اس میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, یا اللہ شان تو نے عطا فرمائیے, تو ہی تعریف فرما دے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انا محمد و انا احمد. میں تو کہتا نا مبالغہ ہو گیا مبالغہ ہو گیا, تو میں نے کہا یہ صحابہ نے پسینہ چاٹ لیا, یہ مبالغہ نہیں تھا. یہ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہیں دیا,
سبحان اللہ,
یہ مبالغہ نہیں تھا.
سبحان اللہ سبحان.
کل آپ نے سنا سرکار کے دراز گوش کے پیشاب کو مشک کہا, یہ مبالغہ نہیں تھا.
سبحان اللہ.
میں نے کہا بھائی ہم تو بہت بعد میں آتے ہیں, پہلے صحابہ کی بات کر, جو چیز ان کے لیے ثابت ہے تو پھر ساری امت کے لیے ثابت ہے.
سبحان اللہ, نعرہ رسالت.
تو لہذا میرے دوستو, نبی پاک سے اپنا رشتہ بہت صاف ستھرا رکھو, اس میں کسی مولوی کو بیچ میں نہیں لاؤ, کسی کو بیچ میں نہ لاؤ. ہاں, جو تمہیں اس طرف پرواز دے اس کو شریک کرو, اس کو امام بناؤ, اس کو مرشد بناؤ, اس کو استاذ بناؤ, لیکن اصل آپ کا رشتہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ, وہ انتہائی پاک ہونا چاہیے, اتنا ہی معطر ہونا چاہیے, انتہائی پاکیزہ ہونا چاہیے کہ آنکھ بند کرے تو کر خالی دل کا گھر, دیکھ مدینہ آنے والا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو میرے دوستو, جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام اور آپ کی شان جلالت اتنی اعلیٰ ہے کہ رب کریم نے اس حقیقت کو کنائے میں, استعارے میں, اشاروں میں بتایا کہ اللہ کا نور جو ہے اس کی مثال ایسے جیسے ایک تاک. اور میں یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں وہاں پر, اور موضوع کی طرف آ جاؤں. حضور نے فرمایا میں محمد بھی ہوں اور میں احمد بھی ہوں. محمد مبالغے کی طرف علماء نے لکھا ہے کہ اسمیت سے وصفیت کی طرف لایا گیا. یہ ساری بات ہے ساری کتابوں میں, فتح الباری میں آپ دیکھیں, مرقات میں دیکھیں, اشعت اللامات میں دیکھیں, ہر محدث نے یہی بات کی ہے جو عربیت کی جنہوں نے خدمت کی اور احادیث کے معنی اور مفاہیم کی جنہوں نے تشریح کی ہے. فرما محمد خود مبالغے کا معنی, معنی کیا ہے, یوں تو اس میں مفعول ہے لیکن معنی کیا بنے گا اس کا, وہ جس کی حمد بہت زیادہ کی گئی. کہ کتنی کی گئی؟ میں نے کہا بہت زیادہ. کہ کتنی بہت زیادہ؟ میں نے کہا اس سے بھی زیادہ.
سبحان اللہ.
کہ کتنی؟ میں نے کہا اس سے بھی زیادہ.
سبحان اللہ.
کہ کچھ اس کا نام ہے؟ میں نے کہا محمد ہے
صلی اللہ علیہ وسلم.
تفصیل کوئی نہیں جانتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس میں ذات حضور رام کا جو ہے. آقا نے فرمایا زمین پر میرا نام محمد ہے, آسمان پر احمد ہے. بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے, اس میں بھی کیا استعارہ ہے. آج پھر موضوع آگے چلا جائے. محمد زمین پر میں ہوں, احمد آسمانوں پر ہوں. محمد کا معنی ہے جس کی تعریف بہت زیادہ کی گئی. احمد وہ ہے جس نے بہت زیادہ تعریف کی. وہ اس میں تفضیل ہے. اور آپ دیکھیے مبالغے کے لیے دونوں کا ربط باہم دیکھیے, ذرا توجہ رکھیے گا. حضور فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی محمد بھی نہیں اور میرے علاوہ کوئی حمد بھی نہیں. محمد وہ جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی, احمد وہ جس نے سب سے زیادہ حمد کی. محمد وہ جس کی تعریف سب سے زیادہ کی, کس نے؟ اللہ نے. مانا بنا محمد وہ جس کی ثنا و تعریف اللہ نے, جس کی سب سے زیادہ تعریف کی وہ محمد, اور جس نے اللہ کی سب سے زیادہ حمد کی وہ احمد. فرمایا محمد بھی میں اور احمد بھی میں. تو اصل الاصول ہوئے کہ نہیں ہوئے حضور؟ بولو, ناموں پر ذرا غور کریں آپ, اصل الاصول ہوئے کہ نہیں ہوئے, ابتدا اور انتہا یہ ہے کہ نہیں. فرما خدا سب سے زیادہ جس کی تعریف کرے وہ میں, خدا کی جو سب سے تعریف کرے وہ میں. اور فرمایا زمین پر میں محمد ہوں, آسمان پر میں احمد ہوں. جا جب وہاں تھا تو رب کی حمد سب سے زیادہ میں نے کی، میں یہاں آیا تو رب نے سب سے زیادہ میری تعریف کی. وہاں رب کو لوگ میری وجہ سے جانتے ہیں اور یہاں لوگ مجھے رب کی وجہ سے جانتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت
یا رسول اللہ. فرما میں وہاں احمد ہوں اور یہ ہم. وہاں فرشتوں کو جو رب کا پتا چلا مجھ سے پتا چلا، اور یہاں جو لوگوں کو میرا پتا سے پتا چلا. وہاں رب کا تعارف مجھ سے ہوا اور یہاں میرا تعارف رب سے ہوا. میں وہاں احمد ہوا یا محمد ہوا. محمد وہ جس کو رب سب سے زیادہ سرائے، احمد وہ جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے. فرمایا جس کو سب سے زیادہ رب نے سراہا وہ بھی میں، اور جس نے رب کی سب سے زیادہ حمد کی وہ بھی میں. انا محمد و انا احمد. اب کون اس کو پا سکتا ہے میرے دوست؟ میں اس کو ادھر ہی روکتا ہوں اور موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. آپ توجہ کر رہے ہیں، صرف میں سمجھانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کما حقہ، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہی خالق و مالک جانتا ہے. جو کہا نا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، یہ وہ لوگ بول رہے ہیں جن کے طلبوں کو فرشتے چاٹتے تھے، یہ ان کا عقیدہ ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، حضور آپ کی ثنا جیسے آپ ہیں ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ برتر ہے، اللہ خالق ہے اور آپ اللہ کے عبد خاص ہیں، جو ابدیت میں اور مخلوق میں جو بزرگ برتر ہے وہ آمینہ کے لال آپ کی ذات ہے. بس یہی قصہ مختصر ہے، مختصر ہم بات کر سکتے ہیں، تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے. اور رب کہتا ہے سلو، تفصیل بیان کرو، تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی، یا اللہ تو ہی بیان فرما. اب اس کو ذہن میں رکھ کر یہ مقدمہ ذہن میں بنا دیجیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جیسے حضور کے اوصاف ہیں، کما حقہ اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا اور نہ ہماری عقل اس کو سمجھنے میں آ سکتی ہے، ہماری عقلیں اس کی قاصر ہیں. کھل جائے گی حشر میں طاقت رسول اللہ، میدان محشر میں پھر حقیقت محمدیہ کا جلوگر ہوگا. حقیقت محمدیہ جلوگر ہوگی، اس وقت میرے آقا فاضل بریلوی نے فرمایا کہ کھل جائے گی حشر میں طاقت رسول اللہ کی، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ محمد کون ہے. یہ موسیٰ بھی انہی کے جز ہیں، یہ عیسیٰ بھی انہی کے جز تھے، یہ ابراہیم بھی انہی کے جز تھے، یہ شجرے جو نبوت ہے یہ انہی کے اجزاء ہیں، اصل نصول جو ہے وہ آمینہ کلال ذات محمد ہیں. تو یہ مقام ہے جناب سید عالم کا، بولے سبحان اللہ. بہت پاکیزہ موضوع ہے میرے دوست، بہت پاکیزہ، بہت بزرگ و برتر باتیں ہیں. یہ اس سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا ہوگا کہ جس میں ہم رب کو راضی کرنے کے لیے اس سے بڑا کوئی مجمع ہمارے پاس ہو، اس سے بڑی کوئی بولی ہمارے پاس ہو. ہماری لیلۃ القدر کے اجتماعات، ہماری لمبی دعائیں اپنی جگہ پر، لیکن جس موضوع کو ہم بیان کر رہے ہیں یہ نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں، نہ، یہ جو موضوع ہے یہ اس قدر مشرف، اشرف، افضل اور ازکا ہے، اتنا مبارک موضوع ہے یہ کہ ہماری زندگی میں اس سے مبارک ذکر کوئی نہیں ہو سکتا. تو بڑی تازگی کے ساتھ میرے دوست اس کو سنیے، تقریری جوش میں نہیں اس کی اہمیت کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب آپ غور کریں، رب کریم اب محبوب مصطفیٰ کی شان کو بیان کر رہا ہے، اور وہ شان کہ جن کو بندے کما حقہ جان ہی نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ کما حقہ بولو، جان نہیں سکتے. صحابہ کو پڑھیے آپ حیران ہو جائیں گے، صحابہ کہتے ہیں جان ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے. جو حضرت داتا صاحب نے لکھا کہ سرکار جلوگر ہیں، میری ماں مومنین حضرت عائشہ آئی، سرکار نے فرمایا من انتی، کون ہے تو؟ انہوں نے کہا نا عائشہ. سرکار نے فرمایا منین عائشہ، عائشہ کون ہے؟ کہ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی. سرکار نے فرمایا من ابو بکر؟ فرمایا ابن ابی قحافہ. سرکار نے فرمایا من ابو قحافہ؟ تو آپ باہر نکل گئے دروازے سے، باہر نکل گئی. تھوڑی دیر کے بعد آئی تو سرکار نے فرمایا عائشہ کیا حال ہے، کہاں تھی تم؟ کہا حضور جب میں ابھی آئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا تو عائشہ، تو کون؟ میں نے کہا عائشہ. کہا عائشہ کون؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کہا ابو بکر کی بیٹی. کہا ابو بکر کون؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے. کہا ابو قحافہ کون؟
سرکار فرما بہت یہ عائشہ مجھ پر دن میں ایک وقت ایسا طاری ہوتا ہے کہ مخلوق کے سارے رشتے الگ ہو جاتے ہیں, میں اپنے رب سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ پھر کسی فرد بشر کا گزر نہیں ہوتا, میری توجہ ادھر ہوتی, میرا عشق ادھر ہوتا, میرا مزاج ادھر ہوتا.
نعرہ رسالہ رسالہ رسالہ.
یہ مرتبہ سرکار غوث اعظم کی فتول غیب شریف آپ پڑھ کر دیکھیے, اس میں غوث اعظم نے اس پر خود بھی عطا فرمائے ہیں. لیکن میرے دوستو آپ ذرا سنیے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کما حقہ, اس کو کوئی نہیں جان سکتا. جن کی جوتیوں میں ہمارا شمار ہونا تو یہ ہماری عزت کی بات ہو. وہ کہے گئے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین جل وعلا اس حقیقت کو ذکر کرتا ہے اور شاہ فرمایا مثل نور ہی کا مشکات, اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے طاق, فیہا مصباح, ایسا طاق کے جس میں چراغ ہے, المصباح فی الزجاجہ, اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک زجاجہ ایک فانوس کے اندر ہے, الزجاجہ اور وہ فانوس جو ہے, کانہا کوکب دری وہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہے. یا اللہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, کب پڑھو تم نہیں سمجھ سکتے اس کو, تم پڑھو. یہ جو ہم بتا رہے ہیں جن پر تھوڑی تھوڑی جھلک اترے گی نا ان سے پوچھ لینا ہم کیا کہہ رہے تھے کہ ہم مولا یہ کیسا کلام ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے, وہ طاق اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے, وہ چراغ جو ہے وہ کانچ کی چمنی کے اندر ہے, وہ کانچ کی چمنی جو ہے وہ ستاروں کی طرح چمک رہی ہے. آگے بھی تو پڑھ پھر بات کرتے ہیں. فرمایا مثل نور ہی کا مشکات, اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے, فیہا مصباح, اس طاق میں ایک چراغ ہے, المصباح فی الزجاجہ, اور وہ مصباح وہ چراغ جو ہے وہ چمنی کے اندر ہے, اور چمنی کا شیشہ کیسا چمکتا ہے, فرمایا جیسے ستارے چمکتے ہیں. فرمایا یوقد من شجر مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, فرمایا وہ چراغ جو روشن ہوتا ہے نا تو فرمایا یکا یوقد من شجر مبارکہ, اسے روشن کیا جاتا ہے اس چراغ کو, کہ وہ طاق, طاق میں چراغ, چراغ چمنی میں, چمنی کو روشن کیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یوقد من شجر مبارکۃ زیتونۃ, فرمایا اس کو روشن کیا جاتا ہے خاص تیل سے, اور وہ تیل جو ہے وہ مبارک زیتون کے درخت کا ہے, اور وہ زیتون کا درخت کیا ہے, فرمایا نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے, اور کا یکاد و زیتوہا, اور وہ تیل بھی اتنا صاف ہے, اتنا فائن ہے, اتنا شفاف ہے کہ یکاد و زیتوہا یدیو, اس چراغ کو جلانے کے لیے تیل کو چنگاری لگانے کی ضرورت نہیں. فرمایا ہمارے نور کی مثال ایک طاق کی ہے, طاق میں چراغ ہے, چراغ چمنی میں ہے, چمنی اور چراغ کو جلایا جاتا ہے پاکیزہ تیل سے, وہ تیل زیتون کا ہے, وہ تیل جو زیتون کا ہے وہ زیتون کے درخت سے لیا, اور وہ درخت جو ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے, اور وہ تیل جس سے وہ چراغ روشن ہوتا ہے, جس سے ہمارے نور کی مثال ہے, وہ تیل اتنا شفاف ہے, اتنا صاف ہے, اتنا لطیف ہے, اتنا پاکیزہ ہے, اتنا مزکہ ہے, اتنا مطہر ہے کہ اسے چنگاری دینے کی ضرورت نہیں, یکاد و زیتوہا وہ خود بھڑک جائے گا. فرمایا ولو لم تم سسونار, اسے چنگاری دینے کے بغیر بھی وہ تیل خود یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ بھڑک جائے, لیکن پھر بھی ہم نے چنگاری دی. نور لنا نور, یہ تو نور پر نور ہے.
نعرہ رسالہ رسالہ,
یہ تو نور پر, بولو نور پر, نور پر یہ نور ہے. فرما ہمارے نور کی مثال, پھر ذرا توجہ کرنا, پھر معنی کی طرف آپ آئیں گے. ہمارے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق, مضامین میں اترنے کی کوشش کریں. ہمارے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق, اس طاق میں ہے چراغ, چراغ ہے کانچ کی چمنی میں, وہ چمنی اس طرح چمکتی ہے جیسے ستارے چمکتے ہیں, اور وہ چراغ کو روشن کرتے ہیں ہم ایک مبارک درخت سے, مبارک درخت کے تیل سے, اور اس مبارک درخت کا نام ہے زیتون, اور وہ جو خاص درخت زیتون کا ہے وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے, اور جس تیل سے ہمارا تعارف جو ہو رہا ہے وہ جو تیل اتنا شفاف ہے کہ اسے چنگاری دینے کی ضرورت نہیں, اسے آگ لگانے کی ضرورت نہیں، وہ اتنا چراغ ہے کہ خود روشن ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، خود وہ روشن ہو جائے تیل بغیر چنگاری لگائے، یہ صلاحیت وہ تیل رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو چنگاری دی ہے، یہ چنگاری دے کر اس تیل میں کمی نہیں آئی، یہ کمال پر کمال تھا، یہ نور لنا نور ہے، یہ نور لنا نور ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے میرے دوستو، قرآن کس مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہاں پر حضرت امام رازی نے کمال کیا اور آپ اس مضمون کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مشکات وہ طاق، اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، ہمارے نور کی مثال ایک طاق ہے، وہ طاق سے مراد سینہ مصطفیٰ، اس طاق سے مراد سینہ مصطفیٰ، زجاجہ، زجاجہ جو چمنی ہے اس سے مراد دل مصطفیٰ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، نہ میرے ہاتھ گندے اس لائق ہے نہ میرا سینہ اس لائق ہے، سمجھانے کے لیے میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے ہمارے نور کی مثال ایک طاق کی ہے، علماء نے فرمایا طاق سے یہاں پر اشارہ دیا حضور کے سینے کو، حضور کے، اور حضور کا سینہ پتا ہے کیا ہے؟ کبھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے پوچھے آپ، کبھی سن، وہ فرماتے علم نشرح لک صدرک، محبوب تیرے سینے کو ہم نے کھول دیا، تیرے سینے کو ہم نے کھول دیا، فرمایا سینہ تنگ ہوتا ہے دل کھلتا ہے، دل زیادہ کشادہ ہوتا ہے سینے کے مقابلے میں روحانیت میں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا تیرے دل کو کھولا، فرمایا سینے کو کھولا، تو جس کے سینے کو خدا کھولے تو دل پھر کتنا کھلا ہوگا، کیونکہ روحانیت میں دل جو ہے وہ سینے کے مقابلے میں 80 گنا زیادہ کشادہ ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے لیکن دل کی صلاحیت باقی رہتی ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے تیرے دل کو کھولا، فرمایا تیرے سینے کو کھولا، سینہ صدر اور دروازہ ہے، فرمایا محبوب پیچھے وسعت اتنی ہے کہ دروازہ چھوٹا ہے، چیزیں زیادہ لانی اس کے حساب سے، تو اس کو کیا کشادہ کریں، اس کو تو کشادہ کر کے پیدا کیا ہے، دروازے کا چوڑا کیا ہے، علم نشرح لک صدرک، تاکہ فیض کے سمندر آئے تو پیچھے گودام تیار ہے اس کا،
سبحان سبحان اللہ۔
خیر یہ اپنی جگہ پر ایک بہت شائستہ اور نفیس موضوع ہے، علم نشرح لک صدرک، حبیب کہتے تیرے سینے کو ہم نے کھولا نہیں، اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ حضور کے سینے کی مثال تو ایسے صحرا کی ہے کہ یہ پوری دنیا اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر آ جائے، تنہا سینہ مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ۔ اب قرآن یہ کہتا ہے مثلا نور ہی کمشکات، ہمارے نور کی مثال، خدا اپنے نور کی مثال دے تو کوئی چھوٹی چیز سے دے گا، کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جس سے مثال دے، فرما وہ سینہ مصطفیٰ ہی ہے۔ ملا کہنے کا سورج، میں نے کہا وہ میرے آقا کے سینے کے مقابلے میں ذرہ ہے، میں نے کہا یہ تفسیر سمجھ میں آتی ہے، یہ تفسیر سمجھ میں آتی ہے، کہنے کے نور سے مراد آسمان، میں نے کہا بالکل معتبر ہے، متعدد اقوال ہیں، لیکن وہ تمام جہت مخلوق کے ہی نور کے عکاس بنیں گے، اور خلق میں سب سے عظیم ذات مصطفیٰ کی ہے، حضور کے لیے کون کرنا یہ زیادہ احبت اور اصح ہے، کہ یہ اس سے مراد کہ اللہ نے فرمایا ہمارے نور کی مثال اس طاق کی ہے، تو طاق سے مراد حضور کا سینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ۔ اب آپ دیکھیں اس میں اترنے کی کوشش کریں آپ، طاق، فرمایا طاق سے مراد ہمارے محبوب کا سینہ، فرما کہ فیہا مصباح، اس سینے کے اندر چراغ ہے، اور چراغ کے اوپر فانوس چڑھا ہوا ہے، زجاجہ، کوکب دری، چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح۔ تو فرمائیے جو چمنی ہے نا بلا تشبیہ، جس میں چراغ رکھا گیا ہے، جس میں چراغ رکھا گیا ہے، چراغ کو رکھا گیا چمنی میں، اور چمنی اور چراغ کو دونوں کو رکھا گیا طاق میں، طاق ہے سینہ مصطفیٰ، چمنی دل مصطفیٰ، اور چراغ عقائد اسلامیہ۔ جس تیل سے اس کو بھڑکایا جاتا ہے، اس چراغ کو جس سے جلا ملتی ہے، وہ شجر مبارک ہے، اس سے مراد حضرت ابراہیم۔ لا شرقیت ولا غربیت، نہ آپ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ اب اس چراغ کو جو رکھ، کیونکہ وہ چراغ اصول دین ہے جو روشن ہو رہا ہے، اور جس تیل سے وہ روشن ہو رہا ہے وہ ابراہیم ہے، اور چراغ جس فانوس میں رکھا گیا ہے وہ دل مصطفیٰ ہے، وہ فانوس جس طاق میں رکھا گیا ہے وہ سینہ مصطفیٰ ہے، فرمایا تیل ابراہیم کا ہے، چراغ اصول دین کا ہے، چمنی جو ہے جو ستاروں کی طرح چمک رہی ہے وہ مصطفیٰ کا دل ہے، تاک جو ہے وہ سینہ مصطفیٰ ہے، اور وہ تیل جو آ رہا ہے وہ اتنا شفاف ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا واضح ہے کہ وہ خود روشن ہو جائے۔ فرمایا وہ روح مصطفیٰ ہے کہ حضور پر اگر وہی نہ بھی اترتی تب بھی اسلامی عقیدے آپ سے ظاہر ہو جاتے، یہ خدا نے وہی اتار کر نور پر نور کیا ہے، ورنہ حضور پر قرآن نہ بھی اترتا تب بھی آپ کی صلاحیتوں اجاگر ہو
جائے۔
اب آپ دیکھیں قرآن نے کتنی بڑی حقیقت کو کس پردے میں بیان کیا، کتنی بڑی حقیقت کو بولیے کس پردے میں بیان کیا ہے۔ اب گنبد کا تصور کبھی کریں، درود پڑھیں تو یہ تصور ہے، یہ آیت اپنے سامنے رکھیں کہ آپ کس عالی جناب میں درود پڑھ رہے ہیں، کن کی ثنا اور نعت آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ حضور، یہ جو کہا نا کہ یکاد و زیتہا یضیء، یہ سرکار کی روح مبارک ہے، اور یہ اتنی شفاف ہے، یہ اتنی شفاف ہے، یہ اتنی شفاف ہے کہ اس پر کسی اور چنگاری کی ضرورت نہیں، یا آگ سے مراد وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس تیل کو آگ لگائیں تو روشن ہو، فرمانا نہ نہ یہ تیل خود اتنا صاف ہے خود ہی روشن ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو چنگاری دی، اور یہ چنگاری اس لیے نہیں دی کہ تیل میں کمی تھی، فرما کمال پر کمال کیا ہم نے، کمال پر کمال کیا۔ تو 40 سالہ جو زندگی ہے وہ شفاف تیل کی ہے جو خود بھڑک کر اپنی نبوت کو واضح کر دے، عقیدے کو واضح کر دے، ہر شے کو واضح کر دے۔ لیکن 40 سال کی عمر میں جو وحی آئی یہ اس لیے آئی کہ کمال پر کمال ہو، ورنہ مصطفیٰ ہے مکمل۔ ورنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بولو مکمل۔ تو اس آیت کریمہ نے میرے دوستو، اختصار ہے وقت ہمارا بالکل، اس آیت کریمہ نے ہمیں بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو یہاں پر کبھی ذکر کیا گیا، اس کو کبھی تنہائی میں آپ پڑھیے گا، اور جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اس کو کبھی آپ تنہائی میں پڑھیے گا، اس آیت کو صرف اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے گا، آپ کے قلب اور آپ کے باطن کے لطیفے روشن ہونے لگیں گے، اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور کن کا نام لینے والے ہیں، اور کن کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کس شان والے نبی کی امت میں آپ کو پیدا کیا گیا۔ یہ جو لوگ گردنیں کٹاتے ہیں تو ایسی نہیں کٹائی نا انہوں نے، جو جانے دی تو وہ ایسی تو نہیں دی۔ اب آئیے میرے دوستو، یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو قرآن مجید فرقان حمید نے کشادگی کے ساتھ ذکر کیا، اور یہاں پر اب علم کلام کے محققین نے قلم اٹھایا، جو عقیدوں کو مرتب کرتے ہیں، جو نظریات کو مرتب کرتے ہیں، اس میں میرے امام حضور سیدنا ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ، جو اہل سنت و جماعت کے علم کلام میں امام ہیں، امامت کا درجہ جو رکھتے ہیں، فقہ میں اہل سنت، پھر میں موضوع بیان کر دوں گا لیکن سرسری ذرا اس کو سن لیجئے، فقہ میں ہمارے امام امام اعظم ہیں، روحانیت اور علم احسان میں ہمارے امام غوث اعظم ہیں، علم کلام و نظریات میں ہمارے امام امام ماجد ماتریدی ہے۔ او حنفیوں تو غوث پاک کی طرف کیوں آتے ہیں؟ تو میں نے کہا تجھے یہ نہیں پتا، جنہوں نے یہ ساری جو یہ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا، یہ اعتراض ان کے ذہن میں، تو تیرے تنہا ذہن کے اندر آیا ہے، تجھے پتا ہی نہیں ہے علم کے جیسے شعبے ہیں ویسے استاذ ہیں، سمجھ میں بات۔ عقیدے میں ہمارے استاذ، جن سے عقیدے کی تشریح و توضیح، عقیدہ ایجاد نہیں کرتے وہ، لیکن جو نظریات ہے اس کی تفہیم دیتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں، حضرت امام ماجد ماتریدی رحمہ اللہ۔ فقہ جو اعمال و فروع کے اندر ہے وہ ایجاد نہیں کرتے، لیکن غیر منصوص مسائل پر قیاس کے ذریعے انہی اصول کو اصول کے ذریعے مسائل کے مستخرج کر کے آگے پہنچاتے ہیں۔ تو فقہ کے اندر امام امام اعظم حنیفہ، علم کے 3 شعبے ہیں، عقیدہ، علم العقیدہ، علم الاحسان اور علم الاحکام۔ علم العقائد میں ہمارے امام ماجد ماتریدی رحمہ اللہ، علم الاحکام میں ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ، علم الاحسان میں ہمارے امام غوث اعظم۔ تو 3 شعبے الگ الگ ہیں، تو 3 استاذ الگ الگ ہیں۔ اب یہ حالت ہے، یہ کہتا ہے جی غوث پاک کا مرید ہے تو رفیدین کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے کہا تجھے پتا ہے کس شعبے میں ہمارے امام ہے؟ کیونکہ علم 3 ہے نا، احسان، تصوف اور روحانیت و اخلاق، اخلاق اور روحانیت میں ہمارے استاذ غوث اعظم۔ فقہ و احکام کے اندر ہمارے امام اعظم نظریات اور عقائد کی تشریح و توضیح و تفصیل بتانے میں علم العقائد میں ہمارے امام منصور ماتوریدی رحمہ اللہ. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے؟ اب اشکال ذہن میں نہیں آنا چاہیے آپ کے. اب ذرا توجہ کریں میرے دوستو, امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ جو تیسری صدی ہجری میں گزرے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے مسلم امام ہیں, ان پر کوئی یا تو امام اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا حضرت امام ماجد ماتوریدی, پوری امت جو ہے علم کلام کے اندر انہی دونوں بزرگ ہستیوں سے استفادہ کرتی ہے, جس طرح احکام و اعمال کے اندر چار اماموں سے استفادہ کرتی ہے, جس طرح سلوک کے اندر چار سلسلوں سے استفادہ کرتی ہے, اسی طرح علم العقائد کے اندر ان دو اماموں سے استفادہ کرتی ہے. ان کو امام اور ان کے علم پر اعتماد کیا جاتا ہے, ان کو موجد نہیں سمجھتے, ان کو مبلغ سمجھتے ہیں, کیونکہ علم العقائد کے موجد اللہ اس کے رسول ہیں, شارع اللہ اس کے رسول ہیں. اب ذرا توجہ کریں میرے دوستو, اب یہ آیت کریمہ جب ائمہ کے سامنے آئی, اب بہت خوبصورت بات کی طرف ہم چل رہے ہیں, جب یہ بات علماء اہل سنت اور ائمہ کے پاس آئی تیسری صدی ہجری, یہ لڑائی جھگڑے کچھ بھی نہیں, متفقہ طور پر اہل سنت کا جو تعارف ہے, امام ماجد ماتوریدی رحمہ اللہ اپنی مبارک کتاب کتاب التوحید میں اس بات کو لکھتے ہیں, فرماتے ہیں, ان کی تفسیر بھی آ چکی ہے مارکیٹ کے اندر تاویلات اہل سنت, اور پوری تفسیر ان کی تحقیق کے ساتھ شائع ہو گئی ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے, ائمہ دیکھتے ہیں, علماء دیکھتے ہیں, اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ جس آیت کے بارے میں علم کلام کے کیا نکات بیان فرماتے ہیں. لیکن یہاں پر ذرا توجہ رکھیں آپ, امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے جب یہ آیت دیکھی ہوگی نا سورہ نور کی کہ مصطفیٰ کون ہے, کیونکہ آج کی تقریر ہماری یہی ہے, ذرا توجہ سے سنیے گا کہ حضور کون ہے, حضور کی نبوت کا کیا کمال, حضور نبی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ نبی ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, لیکن حضور کے نبی ہونے پر کیا چیز دلیل ہے؟ تو یہ قرآن کی آیت کہتی ہے مصطفیٰ خود دلیل ہے. فرمایا چنگاری تو ہم نے بعد میں لگائی ہے, ورنہ مکمل تھا ہمارا محبوب, ہمارا محبوب مکمل تھا, اور یہ جو ہم نے چنگاری لگائی ہے وہی کے ذریعے جو ہم نے اس نور کو اس تیل کو روشن کیا ہے, تو اسے اس چنگاری کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کہتا ہے قرآن میں وہ تیل خود اتنا شفاف تھا, یکاد و زیت ہوا کہ اچانک خود بھڑک اٹھے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب سید عالم پر وحی آنے سے پہلے بھی کیسی معصوم زندگی گزاری ہے, توجہ ہے آپ کی کیسی. اور یہ آج چند موٹی باتیں کر دوں گا کیونکہ کل ہم سیدنا صدیق اکبر کی طرف چلیں گے اور درمیان میں باتیں آتی رہے گی, لیکن میں یہ بات آج اس خاص ٹاپک کے حوالے سے آپ کے سامنے کر دیتا ہوں جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے, کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جب علماء نے لکھا, میں نے جیسا پہلے درس میں آپ کو کل بتایا نبی کون ہوتا ہے, نبی کیسے بنتا ہے, نبی کو کون بناتا ہے وغیرہ, یہ ساری تفسیر. لیکن اب میرے دوستو امام ماجد ماتوریدی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ ذات انبیاء کی بات تو اپنی ہے, ٹھیک ہے بالعموم, لیکن خصوصیت کے ساتھ جب حضور کی نبوت کو ثابت کریں گے کہ حضور نبی ہیں, اس کے ثبوت کو علمی طرز کیا ہوگا, اس کے علمی خطوط کیا ہوں گے, استدلال کے طریقے کیا ہوں گے کہ حضور نبی ہیں, الحمدللہ یہ عقیدہ ہے, لیکن جب اس کو علمی رنگ میں لائیں گے, جب اس کو تحقیق کے رنگ میں لائیں گے, جب اس کو فن میں لائیں گے, تو پھر اس کے استدلال کے طریقے کیا ہوں گے, بات مقدمات کیا بنیں گے, مبادیات اس کے کیا ہوں گے, استدلال کے طریقے کیا ہوں گے. تو امام ماجد ماتوریدی کہتے ہیں کہ حضور کی اس بات نبوت پر تین چیزیں دلیل ہیں, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بولو تین چیزیں دلیل ہیں. فرمایا میں دوسری تیسری پہلے بتاتا ہوں, فرمایا دوسری اور تیسری تو یہ ہے کہ آپ کو جو عقلی معجزہ ملا ہے جیسے قرآن, یہ دلیل ہے. حسی معجزہ جو آپ کا ہے, کافروں نے کہا, حضرت انس کہتے ہیں کہ کافروں نے کہا کہ چاند دو ٹکڑے کرو تو حضور نے انگلی اٹھائی چاند دو ٹکڑے ہو گئے, کنکریوں نے کلمہ پڑھی, سرکار کی انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی, کھجور کا تنا رو رہا تھا حضور نے سینے سے لگایا وہ چپ ہو گیا, جانوروں کی بولیاں الغرض ہزار ہاں معجزات جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. جناب سید عالم کے یہ حسی معجزات اور یہ عقلی معجزات یہ حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے دو, ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے جو یہ تو دو اور تین کر کے بیان کیا, دو اور تین کر کے بیان کیا, میں نے ایک کو خود چھوڑا جس کو سب سے پہلے رکھا ہے امام ماجد نے. اور جاگ رہے ہو؟ دو بندے میرے ساتھ کلندر رک جائے بس, جو عشقی رقص کر سکیں, فکری رقص کر سکیں, دو رک جائیں, اس لیے کہ مضمون اس وقت بہت اوپر جا رہا ہے. نہ آواز ہماری ایسی ہے نہ کلام ایسا, لیکن بات جو ہے وہ بہت مبارک ہے. میں کہتا ہوں امام ابو منصور جب لکھ رہے ہوں گے تو ان پر کیا کیفیت ہوگی, کیونکہ ساری آیات قرآنیہ کو انہوں نے ایک طرف رکھا ہوگا, احادیث کو ایک طرف رکھا ہوگا, اس پر غور کر کے اس کا خلاصہ کر کے اب وہ علم النبوت پر, اب عقائد پر اس کا تلخیص لکھ رہے ہیں, اس کو فن کی شکل دے رہے ہیں کہ نبی کون ہوتا ہے اور حضور نبی ہے, تو یہ فنی طور پر کیسے ثابت کریں گے, علمی طور پر کیسے ثابت کریں گے؟ تو انہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت پڑھی ہوگی اور اس کو اپنے سامنے رکھی ہوگی, احادیث کو اپنے سامنے رکھی ہوگی, وہ ہزاروں آیات اور وہ ہزاروں حدیثیں ان کے سامنے ہوگی, اور بیک وقت مطالعہ کر کے اس کا عطر انہوں نے نکالا ہوگا, اس کا عطر نکالا ہوگا, اور اس کو فن کا موضوع دیا ہوگا, مقدمات اور اصول کا موضوع دیا ہوگا, اور اصول بناتے ہوئے فرمایا کہ حضور کے نبی ہونے پر, فرما انبیاء کی بات کرتے ہیں, پوری بحث کی انبیاء کے کہ وہ نبی انبیاء کی کیا شان ہے, سب کو الگ کرا اور حضور کی ذات کو الگ کر کے ذکر کیا, سب کو الگ ذکر کیا اس بات نبوت میں, سرکار کی بات آئی تو سرکار کی نبوت کے اس بات کے لیے سب سے الگ عنوان باندھا, اور فرمایا حضور کے نبی ہونے پر میرے علم کے اعتبار سے تین چیزیں دلیل بنتی ہیں. نہیں سمجھے آپ, پورے 30 پارے کا اتر آ رہا ہے, پوری 23 سالہ سیرت کا اتر آ رہا ہے, تینوں زمانے صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے کا اتر آ رہا ہے, ازواج مطہرات کے جو تنہائی میں حضور کو دیکھا تھا نا اس کا خلاصہ آ رہا ہے. اب یہ ابو منصور نہیں کہہ رہی ہے, میری ماں سید عائشہ ہی کہہ رہی ہے, یہ ابو منصور نہیں کہہ رہے, یہ حضرت ابو بکر ہی کہہ رہے ہیں, یہ عمر کہہ رہے ہیں, عثمان کہہ رہے ہیں, یہ جو 100,000 سے زیادہ صحابہ نے حضور کو دیکھا تھا, اور 30 پارے جو حضور پر اترے تھے, 23 سالہ جو زمانے نے حضور کو دیکھا تھا, میری ماں نے جو 10 سال کے قریب کا عرصہ حضور کو دیکھا تھا خلوت میں, یہ سارا سمندر جمع کر کے میرا امام اس کو تین نقطوں میں بیان کرتا ہے. فرمایا حضور کی رسالت پر ہائے ہائے, کوئی اور آ کر یہ تقریر کر لے, بہت اونچے مضامین ہیں, اللہ بہت اونچے مضامین ہیں حضرات گرامی, بہت اونچے مضامین ہیں, جن کی شان ہے وہی اس کو بیان کرے. میں بہت احتیاط سے چلنا چاہوں گا. فرمایا امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے کہ یہ سارا ذخیرہ علم قرآن, احادیث, ازواج مطہرات کا مشاہدہ, صحابہ کا مشاہدہ, تابعین کا مشاہدہ, قرآن کی آیتیں, سرکار کی ذات پر ہر وقت نظر رکھنے والے صحابہ, انہوں نے حضور کو جو نبی مانا اس میں بنیاد کیا تھی, قرآن میں جو نبی کہا اس کا خلاصہ کیا تھا, ازواج مطہرات جو آپ کے سامنے سر تسلیم کو خم کرتی ہے تو ان کا خلاصہ کیا تھا؟ تو حضرت امام منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تین نقطوں میں لکھتے ہیں. فرمایا حضور کے نبوت کا اس بات علمی طور پر تین چیزوں پر ہو سکتا ہے. ایک تو عقلی معجزات, کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے جو حضور کی نبوت پر دلیل ہے, کیونکہ یہ کلام کسی پر آ ہی نہیں سکا, حضور پر آیا. ایک یہ دلیل ہے, ٹھیک ہے, حضور کہیں میں نبی ہوں تو دلیل کیا ہے؟ فرمایا قرآن. حضور کہیں میں نبی ہوں, دلیل کیا ہے؟ انگلی اٹھائی چاند تو ٹکڑے ہو گیا,
سبحان اللہ,
انگلیاں کھولی نہریں جاری ہو گئی,
سبحان اللہ,
کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے, درختوں نے سلام کیا, قبل بعثت حضرت مولا مرتضی اور حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ مکہ کی گھاٹیاں حضور کو سلام کرتی تھی. یہ سارے معجزات امام ابو منصور کہتے ہیں, لیکن میں نے اس کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے,
اللہ,
اور اس کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے. فرما پہلی چیز کیا ہے؟ فرما جوہر مصطفیٰ خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے. فرمایا حضور کا بدن جو ہے, بدن, ہائے 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 ہائے, حضور کا جو بدن ہے
سبحان اللہ,
وہ خود آپ کی نبوت کی سب سے پہلی دلیل ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
حضور کا بدن مبارک جوہر جس سے حضور کو بنایا گیا ہے. ہائے ہائے, مجھ جیسا گندا گھٹیا یہ لفظ کیسے بولے گا؟ مجھ سے دوست نے کہا حضور کا شراپا بیان کرو, میں نے کہا اس کے لیے غوث اعظم ہونے چاہیے. میرے جیسا گندا آدمی جو صبح شام گناہوں میں اٹا ہوا ہوتا ہے وہ سرکار کے سراپا کو بیان کرے؟ جس کو پڑھنا ہے وہ شمائل امام ترمذی پڑھ کر دیکھ رہے. حضرت سیدہ آتقہ معبد میں جو تھی ان کو پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے. مجھ میں جرت نہیں ہے کہ سرکار کا سراپا میں بیان کروں. قاضیاس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے. فرمایا امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے کہ حضور کی نبوت پر دلیل خود حضور کا جوہر تخلیق ہے. یہ عقلی معجزے بعد میں ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
قرآن نے کہا تھا وہی نبی اترتی تب بھی آپ روشن ہو جاتے.
اللہ اللہ.
اب جوہر تخلیق کو میں آپ کو کیا بتاؤں. جوہر کیا کہوں, مادہ کہوں یہ بھی ٹھیک نہیں. جوہر کیا کہوں, مادہ کہوں یہ بھی ٹھیک نہیں, مٹیریل کہوں یہ بھی ٹھیک نہیں. بس جوہر ہے جس سے حضور بنے, اصل جوہر جس سے حضور کو بنایا گیا. میں نے کئی لفظ اس کے لیے لائے لیکن لفظ جوہر خود اپنے کمال پر ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
میں اس کو مادہ کہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. مجھ میں ضرورت نہیں کہ اس لفظ کو میں مادے کے معنی منتقل کروں. بس اتنا علم تو آپ کے پاس ہے کہ آپ جوہر سمجھ رہے ہیں. جس سے حضور کو بنایا گیا, جس خاک سے بنایا گیا, جس بنیادی عناصر سے حضور کو بنایا گیا ہے, اور وہ ایسا ہے کہ اس سے صرف حضور کو بنایا گیا.
سبحان اللہ.
میرا کوئی بھائی خاموش نہ رہے سبحان اللہ کہ.
سبحان اللہ.
یہ زندگی میں لمحے تمہارے پاس آئیں گے نہیں. سبحان اللہ کہ.
سبحان اللہ.
ہائے ہائے. حضرت امام بوسری کہتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جوہر الحسن. یہ کہا امام. دیکھو وہ بھی کوئی اور لفظ نہ لائے. فرمائے منزہ عن شریک فی محاسنہ. حضور اتنے حسین ہیں, حضور اتنے باق کمال ہیں کہ کوئی آپ جیسا ہو اس سے حضور کی ذات بری ہے.
اللہ اللہ.
منزہ عن شریک. کوئی حضور جیسا ہو جائے اس میں حضور کی ذات منزہ ہے, پاک ہے. میرے آقا اس سے پاک ہے کہ کوئی حضور جیسا ہو. منزہ عن شریک فی محاسنہ. کوئی میرے حبیب کے کمالات میں آ جائے میرے آقا اس سے پاک ہیں. اللہ خالق ہو کر لا شریک ہے, اور بندوں میں جو اس نے بے مثل بنایا وہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے میرے دوستو, محبت میں سنیے, شفاعت کی حدیثیں ذہن میں لا کر سنیے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ.
سبحان اللہ.
دیکھ رہی ہے حشر میں عزت
عزت رسول اللہ. سبحان اللہ.
دیکھ رہی ہے حشر میں
رسول
کیا مقام ہوگا. موت سے, موت سے مومن کیا ڈرے گا. سب سے بڑا کمال وہ ہے جب مصطفیٰ کا دیدار کرے گا.
سبحان اللہ.
اس مصطفیٰ کا جسے قرآن پردے پردے میں اس کے حسن کو بیان کرتا.
سبحان اللہ.
اوڑ میں بیان کرتا ہے.
سبحان اللہ.
جس کا سینہ جتنا کھلتا ہے وہ ویسا ہو جاتا ہے. ایک ہم جیسے نا اہل ہوتے ہیں جو حاضریاں دیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں تو جا کر فنا ہو جاتے ہیں. جو نام سنتے ہیں تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے, جو کلام سنتے ہیں تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے. یہ ایسی طاری نہیں ہوتی, یہ فیض و چشمہ یہاں سے آ رہا ہوتا ہے. جن کے آگے یہ حقیقتیں واضح ہوتی ہیں تو ان کی پلک جھپکتی نہیں. وہ نہ نعت سنتے ہنستے, نہ نعت پڑھتے ہنستے, نہ ان پر کوئی ادھر ادھر دماغ جاتا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس کو پڑھ رہے ہیں وہ کون ہے, جس کے کمالات بیان کر رہے ہیں.
اللہ.
تو توجہ کرو میرے دوستو, جس سے حضور کو تخلیق دیا گیا حضرت امام بوسری کہہ گئے, صدیوں پہلے کہہ گئے, منزہ عن شریک فی محاسنہ.
سبحان اللہ.
حضور اپنے حسن و کمال میں کسی کو اپنے جیسا رکھیں اس سے حضور پاک ہے. بولو سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
بولو سبحان اللہ.
سبحان اللہ.
حضور ہم جیسے, ہم جیسے, ہم جیسے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ایسی گندی فکر سے اللہ پناہ عطا فرما. توبہ توبہ توبہ. قرآن دیکھو کیا مضامین بیان کرتا ہے.
اللہ اللہ.
رب ان کا ان کے حسن کو کیسے پردوں میں بیان کرتا ہے. اللہ کے نور کی مثال ایک تاک کی ہے. وہ تاک کے اندر ایک چراغ ہے, وہ چراغ کے اوپر فانوس ہے, وہ چراغ روشن ہوتا ہے زیتون کے تیل سے, اور مبارک درخت جو ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, اور وہ تیل اتنا شفاف ہے کہ خود ہی بھڑک اٹھے, اسے چنگاری لگے نہ لگے, لیکن لگا دی چنگاری تاکہ نور لگا نور ہو, تو چنگاری جو لگی وہ دوسرے تیسرے نمبر پر ہے, وہ خود بھڑک اٹھے وہ پہلے نمبر پر ہے جوہر تخلیق. امام بوسری کہتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوہر تخلیق ہے, توجہ سے سننا, وہ حضور جیسا کوئی آپ کے حسن میں ہو جائے, آپ کا جسم جیسا ہے ایسا کوئی ہو سکے, آپ کی روح جیسی ایسا کوئی ہو سکے؟ اس سے اللہ نے حضور کو پاک بنایا. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. فرمایا جس جوہر سے, فجوہر الحسن جو آپ کے کمالات اور آپ کی خوبصورتی اور آپ کے کمالات کا جو جوہر ہے نا, وہ ہے ہی ایسا کہ وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا. ہائے 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 کیا بات کی امام بصری نے. فرمایا ابے دوسرا بنے تب کے جوہر تقسیم ہو. فرمایا فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم, جس سے, جس جوہر سے اللہ نے آپ کو بنایا وہ ایسا باغ کمال ہے کہ اس سے صرف مصطفیٰ بن سکتے تھے. کوئی دوسرا کمال والا ہے نہیں تو اس میں وہ منتقل نہیں ہوتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور وہ جوہر اتنا کمال والا ہے کہ اس سے صرف مصطفیٰ بن سکتے تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
بولے سبحان اللہ
سبحان اللہ.
بولے سبحان اللہ
سبحان اللہ.
درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب میں قاضی یاس کے چند مبارک کلمات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. مضمون ذہن میں ہے, منتشر نہیں ہونے دینا, جمع کر رکھنا, اسی پہرائے پر آگے چلیں. آنکھ بند کر کے گنبد خضرہ کا تصور کریں, میرے آقا کو عرش کے ساتھ لگی ہوئی کرسی پر بیٹھا ہوا مقام شفاعت پر محسوس کریں. چہرہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن نالین کی جو چمک ہے اس کا تصور کر کے آنکھ بند کر کے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج. کیا کہا صاحب درود تاج نے, جسمہ مقدس, جسمہ مقدس معطر مطہر فی البیت والحرم. کیا جملے لے کر آئے, وہ اسی آیت کی تفسیر ہے. جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم. آپ کا جسم جو ہے وہ پاکیزہ ہے, معطر ہے, خوشبو والا ہے, انتہائی پاکیزہ ہے, گھر میں بھی اور باہر میں بھی. ناپاکی کبھی جاری نہیں ہوئی بدن سے. سننا چاہتے ہو؟ سنو. حضرت قاضی آز اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت اتارے, انہوں نے یہ لکھا نا تو حضور کے پہلو میں پہنچ گئے. تم دل سے سنو گے تو قدموں میں پہنچو گے. حضرت قاضی آز کا بھانجا, قسمت کھلی اور سرکار کو خواب میں دیکھا. ایک حضور خواب میں آئے, اپنی طرف سے تم بیان کرتے ہو. میں نے کہا ابن قیم نے جلال افہام میں کتنے خواب لکھے ہیں, پڑھو ذرا. حضرت شبلی کا خواب اس نے خود لکھا کہ لقد جاکم پڑھتے تھے تو سرکار کی زیارت ہوئی ہے. خود فتاوی ابن تیمیہ کے اندر موجود ہے کہ اس نے کہا کہ میرے باپ کو غوث اعظم کی زیارت ہوئی ہے. تو اس موضوع کی طرف میں نہیں آ رہا ورنہ میں ابھی حوالے لگاتا یہاں پر ہوں, لیکن توجہ ذرا یہاں پر آپ رکھیں. شخص پاک رہ کر قاضی آز جنہوں نے شفا شریف لکھی ہے, پانچویں صدی کے محدث ہیں, پانچویں صدی کے, ہزار سال ہو گئے ان کو. بولو سبحان اللہ. ان کے بھانجے نے حضور کو خواب میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کا دربار لگا ہوا ہے, صحابہ جلوگر ہیں اور بڑا مجمع ہے. وہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے دل میں سوچا کہ میرے ماموں کہاں ہیں, کیونکہ علماء تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سیرت میں حضور کے فضائل پر سچی پاکیزہ مستند کتاب لکھی ہے اور حضور کی جو تعریف کرے میرے آقا اس کو اپنے قریب جگہ مرحمت فرماتے ہیں. کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات گزری کہ سرکار کے کاندھے پر جو ہے وہ ہری چادر تھی, سرکار نے اس کو کشادہ کیا تو دائیں بغل کے اندر قاضی آز بیٹھے ہوئے تھے. بولے سبحان اللہ. قاضی آز رحمہ اللہ نے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں کمال کیا, اسی کو فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, دلیل کیا ہے؟ ان کا جوہر خود دلیل ہے, ان کا چہرہ خود دلیل ہے. انہوں نے جب اپنے آپ کو نبی نہیں کہا تھا تو دنیا کہتی تھی نبی یہی ہو سکتے ہیں. امین کسی اور کو نہیں انہی کو کہا تھا, صادق کسی اور کو نہیں انہی کو کہا تھا, جو جلووں پر فرفتہ تھے وہی تھے. اور میری ماں کو کبھی دیکھو سبحان اللہ. میرے آقا کی عمر شریف 25 سال ہے. میری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ سے جب نکاح ہوا تو میری ماں کی عمر 40 سال ہے. 15 سال کے بعد پہلی وحی آئی. 15 بولو پہلی وحی آئی. میری ماں بھی چپ ہیں, حضور بھی چپ ہیں. جب پہلی وحی آئی حضور گئے بستر پر, کہا خدیجہ چادر ڈال دو, چادر ڈال دی. کہا مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. یہ گھبراہٹ اس لیے تھی کہ رب کا کلام تھا, کسی بندے کا کلام نہیں. میری ماں نے جو 15 سال آپ کو پڑھا تھا تو فوراً خطبہ دے دیا. فرما 15 سال میں نے آپ کو دیکھا ہے, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں کتاب الوحی، واللہ ما یحزک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور آپ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ میں 15 سال آپ کی بیوی رہی لیکن آپ کا مطالعہ میں نے کیا ہے. میں مکہ کی بہت بڑی تاجرہ تھی، میں نے واسطے لگا کر آپ کے نکاح میں آئی ہوں، اور مجھے پہلے جھلک پتا چل گئی تھی خاتم النبیین اگر ہوگا تو یہی تاج والا ہوگا. میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں، محبوب گھبرائیں نہیں آپ، جب پہلی وحی آئے گھبرائیں نہیں آپ، چادر ڈال دیا، زمیلون چادر ڈال دیا آپ نے، فرما گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تمہیں کیسے پتا چل گیا ضائع نہیں کرے گا؟ فرما میں جانتی ہوں آپ کو، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے ہیں. انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور جو حق پر کھڑا ہوا ہو اور چاہے تنہا ہو آپ اپنی ساری طاقت اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. آپ رشتہ داروں کے ساتھ قطع نہیں کرتے، صلح کرتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری جوڑتے ہیں. آپ غریب اور نادار کو دیکھتے ہیں تو اپنی ساری قوت پیسہ اس پر لگا دیتے ہیں. آپ مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں. اور یہ کس میں باتیں ہوتی ہیں؟ یہ اصل فضائل تو ہے نبی کے. سرکار نے کہا، پھر فرما اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اور زبان حال سے میری ماں یہ کہنے لگی، آج آپ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے میں کلمہ پڑھوں گی، ورنہ 15 سال سے تو میں کہنا چاہتی تھی، آپ نے کچھ نہیں کہا تو میں بھی چپ رہی. میں نے بھی خدا سے زندگی مانگی ہے کہ جب آپ خود کو اعلان کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کی تصدیق کروں گی.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس لیے کتابیں اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا کی رسالت کی سب سے پہلی تصدیق میری ماں سیدہ خدیجہ نے کی ہے.
سبحان اللہ
رضی اللہ تعالی عنہا. 15 سال میرے آقا کا مطالعہ کیا ہے، پورا 15 سال میرے آقا کا مطالعہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا یعنی مفہوم یوں ہوگا کہ یہ بات کی جا سکتی ہوگی کہ خدیجہ تو صحیح سمجھی، یکاد الزیتھا یضیء، یہ تو خود بھڑک سکتا تھا، یہ تو 40 سال میں ہم نے چراغ کی طرح چنگاری لگا دی ہے، تو صحیح سمجھی، تیری فراست بالکل درست تھی، کیوں اس کا جوہر ہی یہی ہے، یہ جوہر اصلی ہے اور وہ ہے کہ اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. اور تیری فراست کو سلام ہو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتخاب تم نے درست کیا، تیری روح پاک تھی اس لیے مصطفیٰ کو پہچان گئی. سب سے پہلا کلمہ حضور کے دربار میں میری ماں نے پڑھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
سیدہ خدیجہ الکبریٰ 15 سال انتظار کیا، چپ رہی، دل تو ان کا بھی چاہتا ہوگا کہ نبی کہہ دوں کہ آپ نبی ہیں، فرمایا یہ جب کہیں گے جب کہوں گی. اور جب جیسے ہی حضور نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کیا، سب سے پہلی تصدیق کس نے کی؟ میری ماں نے کی، بغیر ہیل حجت کے، بغیر ہیلو حجت کے. ابو بکر خواب لے کر آئے، میری ماں اپنا مشاہدہ لے کر آئی. ابو بکر خواب لے کر آئے تھے نا، مسلمان ہوئے، خواب دیکھا تھا، میری ماں نے خواب کے ساتھ ساتھ حقیقتیں دیکھی تھی. فرمایا اللہ آپ کو ضائع کر ہی نہیں سکتا. اور یہ جو آپ کے پاس جو ناقوس آیا ہے، یہ جو فرشتہ آیا، یہ فرشتہ ہے، آپ رسول ہیں اور آپ ہی رسول ہیں، کیونکہ یہ فضائل رسولوں میں ہی ہوتے ہیں.
سبحان اللہ.
آقا نے کہا ہوگا پہلے کیوں نہیں کہا تو نے؟ کہا حضور آپ بھی تو خاموش تھے. میں نے بھی کہا کہ جس دن آپ کہیں گے تو سب سے پہلے آواز میں لگاؤں گی. اور دنیا کے مستشرقین کو جوتا پڑ رہا ہے کہ بیوی کسی کی فرمان بردار ہو جائے، یہ بہت کم ہے. اور اس پر کہ سب کچھ نساور کر دے، سرکار کی نبوت پر حضور کے حق ہونے کی ایک بڑی دلیل میری ماں خود ہے. بولے سبحان اللہ. کیونکہ تنہائیاں میری ماں نے دیکھی. بولو سبحان اللہ. تنہائیاں میری ماں نے دیکھی، خلوت میری ماں نے حضور کے ساتھ گزاری ہے، تنہائیاں گزاری ہیں. اس لیے سب سے پہلے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع، بولو اللہ آپ کو ضائع. تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دلیل ہے میرے دوستو نبوت کی، وہ جوہر تخلیق جس سے اللہ نے آپ کو بنایا. قاضیان رحمہ اللہ بڑی پیاری بات یہاں پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آپ پوری فصل باندھی آپ نے کہ وَأَمَّا النَّظَافَةُ جِسْمِهِ وَطِيبُ رِيحِهِ وَعَرَقِهِ وَنَظَاهَتُهُ مِنْ أَغْزَارِ وَأَوْرَاتِ الْجَسَدِ. فرماتے فَكَانَ قَدْ خصہ اللہ تعالیٰ فی ذلک البخصائص لم توجد فی غیری. فرمایا حضور کو اللہ نے جو فضائل اور مقام عطا فرمائے ہیں، ایسے فضائل اللہ رب العالمین جل والا نے کسی کو نہیں عطا فرمائے. اب دیکھیں جو جوہر تخلیق ہیں وہ کیسے چمکتا ہے اور کیسے آیا ہوتا ہے. صحابہ کرام خود جو مشاہدہ کرتے ہیں نا، اب ذرا توجہ رکھنا، حضرت امام ابو منصور نے بات ایسی نہیں کر دی، ان کے سامنے حضرت انس کا مشاہدہ تھا، ان کے سامنے جابر بن سمورہ کا مشاہدہ تھا، ان کے سامنے جابر بن عبداللہ کا مشاہدہ تھا، ان کے سامنے حضرت ابوبکر کا ٹک ٹکی باندھ کر حضور کو دیکھنا تھا، ان کے سامنے سیدہ خدیجہ کے تمام باتیں تھی، ان کے سامنے سورہ نور کی آیت یکاد و زیتوہا یدیو، یہ ساری چیزیں تھی. اور وہ کیا تھی؟ حضرت انس سے جب کسی نے پوچھا تم نے حضور کو کیسے دیکھا، فرمایا کیسے دیکھا، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں، فرمایا ما شممت انبرن قط ولا مسکن ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ، فرمایا ہم تو عربی ایسی رسیاں ہیں، ایسی رسیاں ہیں عطر کے، بڑی بڑی عطر ہماری لیے عزت اور ہمارے لیے سب سے بڑے قدر کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قیمتی سے قیمتی امبر میں اور مصر میں میں نے وہ خوشبو نہیں دیکھی جو سرکار کے جسم کو سونگتے وقت میں نے سرکار کے بدن سے.
سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
یہ دیکھیں، یہ ہے جوہر تخلیق، جسم مہک رہا ہے، یہ ہے جوہر تخلیق. وہ تمہاری طرح ہے، تم ان کی طرح نہیں. وہ تمہاری طرح ہے، صحابی کہتے، اور ایک روایت حضرت انس سے دیگر صحابی سے، فرمایا ہم نے حضور سے مسافہ کیا، ایسا نرم ہاتھ ہم نے کبھی نہ روئی کو اتنا نرم پایا، نہ کسی حریر کو اتنا نرم پایا ریشم کو، جتنا ریشم ہم نے آقا کی ہتھیلی کو پایا ہے. حضرت انس 10 سال حضور کی خدمت کی، کتنی؟ حضرت ابو منصور ایسے نہیں لکھ گئے، اس کو بنیاد بنائیے کہ آپ کا جوہر تخلیق آپ کی رسالت کی دلیل ہے. اور صحابی کا مشاہدہ دیکھیے جس کو ذخیرہ بنایا اپنے مقدمے کے لیے، فرمایا حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے بڑی قیمتی امبریں سونگی ہیں، مش سونگی ہے، لیکن فرمایا جو حضور کے جسم سے جو خوشبو آتی ہے ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی. حضرت جابر بن سمورہ اس بات کو کہتے ہیں، بلکہ صحابی جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ مسح خدہ قال فوجدت لیدہ بردن وریحا کانما اخرجها من جونۃ الطار. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں، حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ میں کھیل رہا تھا، حضور نے مجھے پکڑا اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا. کہتے ہیں سرکار نے جب میرے خد و خال، میرے خد پر ہاتھ پھیرا تو فرماتے ہیں کہ فوجت تو لیدی بردن، میں نے حضور کی ٹھنڈک ہاتھوں کی پائی ہے. اور فرمایا ٹھنڈے ہاتھ حضور کے میرے چہرے سے گزر رہے تھے، اور وہ ریح اور خوشبو ایسی تھی کہ انما خرج من جون کی رتار، جسے عطر والے کی جو صندوقی ہے اس کو میرے سر پر اڈھیلا جا رہا ہے، اس طرح وہ خوشبو آ رہے ہاتھ میرے چہرے سے گزر رہے ہیں. یکاد و زیتہا یضیو ولو لم تمسسہ نار، وہ تیل اتنا خوش شفاف ہے کہ خود بھڑک اٹھے. اب آگے سنتے چلیے کہ جسم کی لطافت کیسی ہے. اللہ اکبر. حضرت قاضی یاد رحمہ اللہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ وقال غیرہ مسح بطیب ام لم یمسح یصافح المصافحہ فیظل یومہ یجد ریحا، فرمایا کہ اگر کوئی حضور سے مسافہ کر کے چلا جاتا تو پورے دن اپنے ہاتھ پر اس کی خوشبو پاتا، اپنے ہاتھ پر اس کی. ویدہ یدہ علی راس السبی فیعرف من بین السبیان بریحہ، فرمایا کہ، اور یہ حضرت جابر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور ایک دفعہ ہے کہ حضرت قاضی عاص مسلم شریف کی حدیث لا رہے ہیں کہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار انس، حضور حضرت انس ابن مالک کے گھر جا کر سوئے، سرکار حضرت انس ابن مالک کے گھر جا کر. حضرت انس کی جو والدہ ہیں یہ بنو نجار سے ہیں. کون ہے؟ ان کی بہن ام حرام، جن کی بڑی کرامات ہے کبھی میں بتاؤں گا. یہ بنو نجار سے ہیں، اور بنو نجار کے ہی گھر میں سرکار کے دادا حضرت ہاشم کی شادی ہوئی ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال بھی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال بھی ہے. اب ذرا میں اس پر اسی بات کو عرض کرتا ہوں. حضرت انس ابن مالک کے گھر سرکار گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سوئے، فارقا تو پسینہ آنا شروع ہوا. فجاءت ام بقارورت، حضرت انس ابن مالک کی والدہ گئی اور کانچ کا شیشہ لے، برتن لے آئی. تجمعو فیہا ارقہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ اس ارق جو تھا اس کے اندر جمع کرنے لگی. جب پسینہ جمع ہونے لگا سرکار نے آنکھیں کھولی. فسالہا، حضور نے پوچھا ان سے انزالک اس کے بارے میں، وہ کہنے لگی عرب کے لوگ خواتین ہوں یا مرد ہوں عطر کے بڑے شوقین ہیں. فقالت نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب، فرمایا حضور ہمارے گھر میں عطر ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، ہم اس کو ڈالیں گے تو اس کی خوشبو کامل ہو جائے گی.
سبحان اللہ،
بولیے سبحان اللہ
سبحان اللہ.
اور یہی مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ چمڑے کا بستر بچھا ہوا ہے, سرکار سو رہے ہیں, حضرت انس بن مالک کی والدہ نے کانچ کا پیالہ رکھ دیا, پسینہ ٹپک رہا ہے میرے آقا کا اس میں. اب جب سرکار نے آنکھیں کھولی, فرمایا یہ کیا کر رہی ہیں خالہ جانا؟ تو کہا کہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں ان کے لیے برکت کا ذریعہ کر رہی ہیں. سرکار نے فرمایا اسبتی اسبتی, تم تو مراد کو پہنچی ہوئی ہو, ساری باتیں سمجھ گئی آپ, تم کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے مقام کو بھی جاننے لگ گئی ہو. لیکن اس حدیث پاک کے اندر جو میں نے پہلے پڑھی ہے, یہ حضور کے جوہر مبارک کے بارے میں ہے کہ آپ کا پسینہ عطر میں ڈالا جاتا تھا اور پھر اس کی خوشبو نہیں جاتی تھی. سرکار کے ایک صحابی ہے جن کی میں بات اکثر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ وہ لکڑی کاٹ کر جب گھر آئے اور انہوں نے گٹھا پھینکا, مسلم میں شہبہ کے اندر موجود ہے, چاروں بیویوں نے ان کو پکڑ لیا, چار بیویاں سے. انہوں نے کہا کیا عطر لگاتے؟ انہوں نے کہا میں تو ایک سادہ سا آدمی ہوں, میں کہاں عطر لگاتا ہوں؟ کہا کہ ہم تو آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مہنگے سے مہنگے عطر کا اہتمام کرتی ہیں, لیکن آپ کو ہم دیکھتی ہیں کہ جناب آپ کے کپڑے پسینے سے بھرے ہوتے اور ہمارے بدن پر خاص مہنگے عطر اور مشک سے زیادہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی میرے جتنے پیسے وہ بھی تم جانتی ہو, میرے جو معاملات ہیں وہ بھی تم جانتی ہو. کہا نہیں بتاؤ. جب انہوں نے اصرار کیا تو کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے وہ مقدس دور پایا ہے جو سرکار علیہ السلام کا دور پاک تھا. کہا میرے پشت پر اور میرے سینے پر بڑے سخت قسم کے موٹے دانے آ گئے گرمی سے. میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا, سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں تو نبی ہوں, میرا کام ہے وضو کے مسئلے سکھانا, میرا کام ہے غسل کے مسئلے سکھانا, یہ تو کسی ڈاکٹر کو بتاؤ, طبیب, یہ تو دنیا کی باتیں ہیں, دنیا کی بات میں میرا کیا کام. لیکن دیکھیے صحابی بتاتا ہے حضور دنیا کے لیے بھی کافی ہے اور دین کے لیے بھی کافی. کہتے ہیں حضور دانے آ گئے ہیں, سرکار نے فرمایا یہ میرا کام تو نہیں, میرا کام تو وہی آتی ہے, مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو, نمازوں کے بارے میں پوچھو, حرام و حلال کے بارے میں پوچھو. نہیں, صحابی نے یہ عقیدہ ہمیں بتا دیا کہ حضور سے سب کچھ مانگا جائے گا, دنیا بھی آپ کے سے مانگی جائے گی, آخرت بھی آپ سے مانگی جائے گی, اور اللہ رب العالمین جل والا آپ کے صدقے عطا فرمائے گا. تو کہتے ہیں کہ جناب میرے سینے اور میری پشت پر جب دانے بہت زیادہ تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا کچھ اور میرے پیٹ پر لگانا شروع کیا اور باقی کے لیے میرے سینے پر یوں ہی ڈال دیا. کہتے جہاں لعاب لگا تھا دانے تو وہیں ختم ہو گئے, برسوں ہو گئے, اس تھوک کی خوشبو آج بھی باقی ہے.
نعرہ رسالت رسالت رسالت
یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور. بولو سبحان اللہ. وہ تیل تو خود ہی بھڑک اٹھے, اتنا صاف و شفاف ہے. منزہ عن شریک فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. اور یہاں پر حضرت اسحاق بن رابیہ نے یہ بات کی ہے, فرماتے ان تل کا کانت رائحت و بلا طیب, اور یہ حضور کے پسینے سے خوشبو عطر لگانے کی وجہ سے نہیں خود پیدا ہوتی تھی یہ خوشبو. بولیے اب میں مختصر کر کے چند باتیں یہاں پر عرض کر دوں اور یہ سننے والی ہے. حضرت قاضی یاد رحمہ اللہ نے صحیح سندوں کے ساتھ اس بات کو نقل کیا, فرما کان انہ کان اذا اراد ائیں یتغوط. سرکار انسان تقاضے بشری کے اعتبار سے بندے کو حاجت ہوتی ہے, پیشاب کی حاجت ہوتی ہے, حدث لاحق ہوتا ہے. کہتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بول فرمانے تشریف لے جاتے ائیں یتغوط, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غائب کے لیے تشریف لے جاتے, جب بندہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے, فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. کیا کہا مفتی احمد یار خان صاحب آپ نے, میں یہاں سے آپ کی تربت اقدس کو سلام کرتا ہوں. میں ان کے روزے پر جاتا ہوں تو اپنی پگڑی کھول کے پہلے دہلیز صاف کرتا ہوں. ہاں اتحادی سے نعمت کے لیے بتاتا ہوں, اور پھر جرت نہیں ہوتی اندر جانے, زبان سے دہلیز کو چوم کے وہیں سے سلام کرتے ہیں. کسی نے کہا یہ کیا لگ گیا, میں نے کہا کبھی پڑھو تو صحیح کیا بات کی. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نور اللہ مرتضوی کیا بات فرما گئے, فرماتے ہیں بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا, نور حق جلو نما تھا مجھے معلوم نہ تھا, شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. بکری چراتے ہوئے تم نے دیکھا, عرش پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, کیا جملہ کہہ گئے یار, سادے جملے اور کمال کر گئے جناب. بولو سبحان اللہ. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, عرش پر وہی گیا تھا بکریاں عرش, بکریاں عرش, بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری,
عرش پر وہ ہی گیا تھا،
مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا. روایت سنیے، حضرت قاضی یاد رحمہ اللہ نقل فرماتے، فرما انہ کان اذا ارادا ایت غوتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، یہ الفاظ ظاہری آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، انسان کے ساتھ عوارض بشریہ ہوتے ہیں، کھاتا پیتا ہے تو اس کو پیشاب آتا ہے، حدث لاحق ہوتا ہے، اس کا وضو ٹوٹتا ہے اور پیشاب اس کو آتا ہے، چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا پیشاب ہو، یہ نیچے درجے پہ اتر کر آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور اب آپ سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بول فرمانے تشریف لے جاتے، برا لگتا ہے مجھے، برا لگتا ہے، سادے لوگ ہیں جب پیشاب کے لیے تشریف لے جاتے، کیونکہ آپ کے چہروں سے جب رسپانس نہیں آتا نا تو پھر مجھے اتنا نیچے اترنا پڑتا ہے، طبیعت نہیں، جب سرکار بول فرمانے تشریف لے جاتے اور اس پر پڑھیے، علماء نے اس کے پاک اور طیب ہونے پر دلائل پیش کیے، ام ایمن کا واقعہ پڑھیے آپ، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بول کے لیے تشریف لے جاتے، قاضیات نکلتے ہیں، ان شقت الارض تو زمین پھٹ جاتی، پہنچاؤ گے آگے بات، خدا کی قسم جنت نہ ملی تو پھر کہنا، جنت اور کس سے ملتی ہے؟ اب آپ غور کیجئے، فرمایا کہ آئیے تغوتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب رفع حاجت کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، بولو براس کے لیے، آپ کو لیے نیچے اتر کے لفظ پیش کر رہا ہوں، جب انسان کے ساتھ عوارض بشریہ طاری ہوتی ہے، جب بندہ پیشاب کرنے جاتا ہے، حضور بشر ہے نا، اب ذرا سنیے اس کو، قاضیان نقل کرتے ہیں، جب پیشاب کے تشریف لے جاتے، بول کے تشریف لے جاتے، ان شقت الارض زمین پھٹ جاتی، فب طلعت اور نگل جاتی غایت، جو جاری ہوا اس کو نکل جاتی، غایتو غایتہو و بولہو، زمین پھٹ جاتی اس جگہ سے، اور جو جسم مبارک سے جاری ہوا اس کو نکل جاتی، ہائے ہائے، وفاحت لذلک رائحت طیبہ، اور ہر طرف خوشبو خوشبو پھیل جاتی، وفاحت لذلک رائحت طیبہ، پاکیزہ خوشبو ہوتی، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہ ہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا یکاد و زیتہا یضیو مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. بولیے سبحان اللہ، توجہ کرو میرے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ، اب میری ماں کا مشاہدہ دیکھیں، میری ماں ایک دفعہ گئی پیچھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک سے جو چیز جاری ہوتی زمین شق ہو جاتی، فب طلعت غایتہ و بولہ، غایتہ و بولہ، اور جو غایت تھی، جو بول تھا، اس کو وہ نگل لیتی زمین، وفاحت، اور پھیل جاتی ہر طرف، لذلک راحیت الطیبہ، پاکیزہ ستری خوشبودار خوشبو. میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہے، بلکہ اس کو حضرت قاضی آدمی کا وسندہ محمد بن سعد کاتب الواقدی فی حاضر خبرن ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکا تعطی الخلا فلا نرا منہا شئی من الابا. میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہے، حضور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ میں آپ کے پیچھے جاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ رفع حاجت فرماتے ہیں، درخت آپ کے لیے پناہ کرتے ہیں، خود چل کر آتے ہیں، پناہ کرتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، لیکن حضور جب میں آگے جا کر دیکھتی ہوں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو فقال، حضور نے فرمایا، اے عائشہ اوما علمتی، کیا تو نہیں جانتی، ان الارض تبلع ما یخرج من الانبیاء فلا یرا منہ شے. فرما تو نہیں جاتی کہ انبیاء کے جسم سے کوئی چیز اب نکلتی ہے تو زمین کو حکم ہے کہ اس کو نکل لے. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تھی، وہاں تک ہاتھ اٹھا کر بولو گے، بکریاں جس نے، آپ کوئی بھی مجھے سروکار نہیں، مظفر شاہ کی اوقات بھی کوئی نہیں ہے، حضور کے عشق میں ہاتھ اٹھا کر کہو،
بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا،
مجھے معلوم نہ تھا. فرمایا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمس سنار، فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس نور کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ وہ خود ہی بھڑک اٹھے اور اسے ضرورت نہ پڑے کسی شے کی. اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ لم یکن من شیء یکرہ ولا طیب، فرمایا حضور کے جسم میں پوری زندگی، پوری زندگی حضور کے جسم سے کوئی چیز ایسی خارج نہیں ہوئی جس میں کراہیت ہو.
ریٹ مبارک بینی شریف سے ناک سے جاری ہوئی، صحابہ نے اس کو اپنی ہتھیلی پر لے کر سینے پر،
لعاب مبارک پسینہ آنسو بول شریف، قاضیان لکھتے علماء نے اس کو حد تک پہنچایا
کہ حضور کے جسم سے کبھی کراہیت والی شے صادر نہیں ہوئی. جو صادر وہ یہ طیب تھی، تو جو عوارث تھے وہ طیب ہے،
تو ذات کتنی نور والی ہوگی یار. سبحان اللہ. سنو سنو، اختتامی بات کروں. ومنہ حدیث علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں غسلت النبیہ، میں نے حضور کو غسل دیا ہے. یہ مولا کائنات کا خاصہ ہے. جب سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تو سرکار کو غسل حضرت مولا علی نے دیا. اس فضیلت کو کون پہنچے یار؟ آگے جملہ ذرا سننا آپ جو حضور نے حضرت مولا کے لیے کہا ہے، اور مولا کے لیے یہ ہمالیہ سے اوپر جزوی فضیلت ہے، اس کی چوٹی سے اوپر یہ بات جاتی ہے. یہ مولا کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہمالیہ کی چوٹی بالکل رائی کا دانہ بن جاتی ہے، اتنا اونچا مقام مولا مرتضیٰ کا ہے. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. توجہ سے سنو میرے دوستو، حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں غسلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو غسل دیا. فذهب تو انظر ما یکون من المیت، حضرت علی ہیں، فرما ہر طریقے سے کام کیا. فرمایا آپ میں بھی کئی لوگ غسل میں شریک ہوتے ہوں گے، اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، لیکن یہ انتہائی ستر ہے، پردہ ہے. لیکن جو غسال ہوتا ہے وہ خود دیکھتا ہے کہ منہ سے پھر پیلا پیلا پانی نکل رہا ہوتا ہے میت کے، اور بالخصوص سبیلین سے کوئی نہ کوئی چیز خارج ہو رہی ہوتی ہے، پیشاب کے مقام سے کوئی نہ کوئی گندگی نکل رہی ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلے غسل دیتے وقت استنجا کراتے ہیں نا، پیٹ نرم ہونے کی وجہ سے، دبنے کی وجہ سے، اور وہ گرفت آتوں کا نرم ہونے کی وجہ سے، یعنی ایک بالکل لکوڈ ٹائپ کی چیز جو ہے وہ سبیلین سے جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، منہ سے پیلا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں فذهبت تو انظر ما یکون من المیت، فرمایا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پہ دیکھنے لگا کہ جو میت کے جسم سے نکلتا ہے وہ کوئی چیز ہے اس میں. غور کرنا، حضرت علی اپنی پوری تحقیق بتاتے ہیں، اور یہ بات غلو غیر حق کی نہیں، پورے مطالعے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو ہر طرف سے دیکھا. فذهبت تو انظر ما یکون من المیت، جو چیز میت کے جسم سے نکلتی ہے، خارج ہو جاتی ہے، جس کو صاف کیا جاتا ہے، ایسا کوئی حضور کے جسم میں تھا. فرماتے فلم اجدو شیئن فقلت طبت حیا ومیتا، فرمایا خدا کی قسم کوئی چیز نہیں تھی، میں نے پیشانی چوم کر کہا آپ حیات تھے تب بھی سترے تھے، اب آپ کے جسم پر پانی ڈالا جا رہا ہے تب بھی آپ سترے ہیں. وقال، اور کہا وسعت منه ريح طيبه لم نجد مثلها قط، علی کہتے ہیں خوشبو کے بھبکے نکل رہے تھے. میں علی کہتے، علی کہتا ہے خدا کی قسم ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سنی جو حضور کے جسم سے اٹھ رہی تھی غسل کے وقت. آخر تک سبحان اللہ، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بولو بے، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. فرمائیے جوہر جو ہے نا خود نبوت کی دلیل ہے، حضور کا وجود جو ہے وہ خود نبوت کی دلیل ہے. اسی طرح مالک بن سنان کا حضور کے خون کو پی لینا، حضرت زبیر بن عوام کا حضور کے خون کو پی لینا، مالک بن سنان حضرت ابو سعید خدری کے والد حضور کا ان کو بشارت دینا. لیکن میرے دوستو آئیے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کیونکہ وقت گزر گیا. یہاں پر مجھے حضور کی عقل مبارک پر بھی کچھ گفتگو کرنی تھی, لیکن میں یہاں پر جس مبارک کے حوالے سے ہی یہ چند باتیں آپ کے سامنے کر سکا. درود پاک پڑھیے ذرا. آخری چند جملے میری اور آپ کی زندگی کے قیمتی جملے. اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں, عافیت کا سوال, لیکن یہ جو سانسیں چل رہی ہیں نا, یا اللہ تیرا شکر ہے, سبحان اللہ وبحمدہ, اس سے قیمتی جملے ہمیں تو نے توفیق دی ہے, اس سے قیمتی جملے شاید ہماری زندگی میں کوئی آئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ, اور سنیے یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے, بولو سبحان اللہ. فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم, سرکار کا ذاتی جوہر جو ہے وہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. سرکار کی جب ولادت ہوئی نا, تو سرکار کی والدہ سیدہ آمینہ پتہ ہے کیا کہتی, اب تم خود سمجھ رہے ہوں گے میں کتنی باتوں کو چھوڑ رہا ہوں یہاں پر, اور کتنی باتوں کو ایک طرف کر کے میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. چھوٹی بمانا وقت کے اعتبار سے, بات تو پھر وہ آسمانوں سے بھی بلند ہے, لیکن آپ اس کو اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ اس پر کتنا مواد بیان ہو سکتا ہے. یعنی مجھ جیسا بیکار آدمی اور آپ جیسے دوست میرے ساتھ شریک ہو کے کتنے دیر ہم بیٹھ سکتے ہیں. تو جن کے سینوں کو خدا کھولے تو پھر وہ آنکھیں کھولتے نہیں اور کہتے دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے, یہ عشق کے جملے ایسے نہیں نکلتے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ایسا کچھ کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. یہ مفتی اعظم نے ایسے نہیں فرمایا, یہ باتوں میں وہ رچ بس گئے ہیں, اس میں انتہا پر وہ پہنچے. بولو سبحان اللہ. میرے دوستو امام احمد رضا نے ایسا نہیں کہا کہ لم یاتی نظیر کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا, یہ دلیل اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو مقامات کے سفر ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم کے جسم پر پانی ڈالا اور حضور نے خود ارشاد فرمایا تھا, علی تیرے علاوہ مجھے کوئی غسل نہیں دے گا. حضرت قاضی عاص کہتے اوسانی نبیو لا یغسلہ غیری, علی تیرے علاوہ مجھے کوئی غسل نہیں دے گا. اور حضور سید عالم کو غسل یہ شریعت کے تقاضے کے تحت کپڑوں کے اوپر دیا گیا تھا. کیوں؟ اللہ اکبر, کتنی بڑی بات آگے لکھی قاضی عاص. فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتِي إِلَّا تُمِ سَتَائِنَا ہو. فرما علی تو ہی میرے جسم کو آخری وقت ہاتھ لگائے گا, کیونکہ تیرے سوا اگر کوئی آئے اور میرے جسم کے قریب سے کپڑا ہٹائے تو وہ اندھا ہو جائے گا, دیکھ نہیں پائے گا. تم ہی سطائنا ہو, فرما اس کی آنکھیں مٹ جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. فرمایا اب اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں, دماغ اگر جائے شائستہ طور پر تو غور کیجئے گا. تو فرما علی تو مجھے غسل دے گا. تو یہ ہے وہ مقام, مثل نور ہی کمشکات. بولو سبحان اللہ. اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے مشکات, جیسے طاق فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری. یہ ساری باتیں جو کی گئی ہے یہ اس ذات پاک کے بارے میں کی گئی. اب آپ توجہ کیجئے میرے دوستو, یہ آخری جملوں کی طرف میں چل رہا ہوں. حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے یہ وصیت کی تھی, اور جب سرکار کی ولادت ہوئی نا تو سرکار کی والدہ ماجدہ, جس کو تمام محدثین نے صحیح لکھا ہے, فرماتی ہیں کہ خرج منی نور. کہتے ہیں مصطفیٰ کی ولادت کیسی ہوئی, فرما نور تھا. فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یکاد و زیت مثل نور ہی کمشکات, فرما نور تھا. فرمایا نور تھا. یہ حصہ آپ سیدہ بطول زہرہ میں کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں, یہ حصہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا دیکھا جا سکتا ہے. سرکار کی جب ولادت ہوئی جسم پر خون کا داغ نہیں, دھبا نہیں, نفا قذر نہیں, گندگی نہیں, یہ کیسا بچہ ہے, یہ کیسا بچہ ہے. فرما مثلا نور ہی کمشکات فیہا مصباح. کہا حضور نبی ہے, کیا دلیل ہے؟ فرما وجود دلیل ہے. ماں کہتی ہے خرج منی نور, بچے کی ولادت, فرما نور جاری ہوا تھا. سامنے دیکھا تو مصطفیٰ تھے, نظر مجھے نور آیا. بولو سبحان اللہ. یہ نہیں کہ نور جسم نہیں تھا, جسم تھا لیکن شعائیں تھی اس پر, اس کی چمک تھی, اس کی چمک تھی. بولو سبحان اللہ. اس کی اور صحابہ کہتے ہیں سرکار کبھی بہت خوشی میں مسکراتے تو فرمایا دیواریں یتلألؤ الجدر، دیواریں روشن ہو جاتی. اور صحابی خود کہتے ہیں بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور میں اکثر آپ کو بات بتاتا ہوں، اس حدیث کے کئی معنی ہیں لیکن ایک معنی یہ بھی بن سکتا ہے. میرے دوستو دیکھو ہمارے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، داڑھی کے بال ہیں، بدبو اس میں کبھی ہوتی ہے؟ نہیں نہیں ہوتی. بغل کے بال چھوٹے بھی ہو تو بدبو ہوتی ہے، بغل میں چھوٹے سے بھی بال ہو تو بدبو ہوتی ہے، اور داڑھی الحمدللہ ایک مٹھی ہو جائے بدبو. اس سے پتا چلا ہر انسان کے اندر کثافت اور نورانیت کا کچھ حصہ ہوتا ہے. ہماری جو شکل ہے نا، یہ جسم میں اور مٹی کے مقابلے میں اور حصوں کے مقابلے میں نور والا، نظافت والا اور نورانیت والا ہوتا ہے. اس لیے بغل کو دیکھنے سے یا بغل کی جو چمڑی ہے اس کو دیکھ کر حد و حال کو دیکھیں، اس کے اندر فرق ہوتا ہے. وہاں بدبو ہے، چہرے پر بدبو نہیں ہوتی. اس کو یوں سمجھیے کہ عام انسان کے اندر بھی نورانیت کا حصہ ہوتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں اس پر غور کریں آپ. عام انسان کے اندر بھی، داڑھی کے اندر بدبو نہیں ہوتی، لیکن بال بغل کے تھوڑے سے بڑھ جائیں تو بدبو پیدا ہوتی. کیوں؟ یہ کہا جاتا ہے یہاں لطافت ہے وہاں کثافت ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے. یہ لطافت کی جگہ ہے. اب آپ دیکھیں ہماری لطافت والی جگہ حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ نہیں رکھ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہماری بغلیں کثافت والی ہے، انسان کی بغلیں کثیف ہوتی ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ نماز میں حضور نے دعا فرمائی، سرکار نے نماز کے لیے جب ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے تو صحابہ کہتے ہیں حتی یرا بیاض ابطی، خدا کی قسم ہم نے حضور کی بغلوں کو چمکتا ہوا دیکھا ہے. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. یہ بخاری شریف میں حتی یرا بیاض ابطی، ہم نے حضور کی بغلوں کو چمکتا ہوا دیکھا. جہاں کثافت ہو وہاں یہ نورانیت ہے تو چہرے کے نور کا عالم کیا ہوگا؟
سبحان اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ.
مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ، یہ قرآن نے کہا یکاد زیتھا یضیء. تو یہ آپ اندازہ لگائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی تطہیر کا، بولو سبحان اللہ، پاکیزگی کا، بولو سبحان اللہ. اور سنتے چلو، اور اختتامی جملوں کی طرف، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا تھا کہ مجھے تو غسل دے گا، تیرے علاوہ اگر کوئی غسل دے تو وہ اندھا ہو جائے گا. فَإِنَّهُ لَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتِي إِلَّا طُمِسَتْ عَيْنَاهُ. فرما میرے جسم کے حصوں کی طرف اگر کوئی نظر کرنے کی کوشش کرے گا تو کر سکتا ہے علی؟ بولو سبحان اللہ. یہ مولا مرتضیٰ کا مقام ہے علی. اب علی کس وہ کیا ہو جائے گا جو اس مقام پر نظر کر سکے کہ دوسرا دیکھے تو اندھا ہو جائے، لیکن علی دیکھے، اور علی پھر کسی کو دیکھے تو وہ کیا بنے؟ بولے سبحان اللہ. فرما فرمایا علی تو مجھے غسل دے گا، اور میرے جسم کو تیرے علاوہ اگر کوئی دیکھے گا تو وہ اندھا ہو جائے گا. اور گفتگو ختم کرتا ہوں کہ میرے آقا کا مقام کیا ہے. حضرت اکرمہ کہتے ہو فی حدیث اکرمتا عن عبداللہ ابن عباس انہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے کہ ناما، حضور سوئے، حتی سمع لہو غطیت، یہاں تک کہ تیز آواز چلنے لگی سانسوں کی. جس کو الفاظ ظاہر میں ظاہر میں ظاہر میں اس مضمون سے ہٹ کر دور سے سمجھو، جس کو خراٹے کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں، اس کی لفظ نہیں ہے، اچھا لفظ نہیں لگ رہا مجھے، دور 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 سے، لیکن سمجھانے کے لیے. جب گہری نیند ہوتی تو سانس تیزی چلتی ہے. تو صحابی کہنے لگے کہ ہم نے سنا کہ سمع لہ غطیت، تیز سانسوں کی آواز، جس کو آپ اپنی زبان میں خراٹے کہتے ہیں، لیکن میرے آقا کے لیے لفظ بھی ٹھیک نہیں اور تیز سانسیں چل رہی ہیں، اور جس کو ہم خراٹے کہتے ہیں جو ہمارے لیے تمسخر کا باعث بنتا ہے، تو میرے آقا کی طبیعت سے ایسی کوئی چیز جاری نہیں ہوتی جس میں گھٹاؤ ہو یا جس سے نفرت ہو، جس میں کراہیت ہو. بس سنیے، لیکن صحابی یہ کہتا کہ تیز سانسیں چل رہی تھی. فقام، حضور جاگے، کھڑے ہو گئے. فصلی، اور حضور نے نماز پڑھائی. ولم يتوضا، اور حضور نے وضو نہیں کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں کے شاگردوں نے حضرت اکرامہ سے پوچھا کہ استاد صاحب اس کا کیا مطلب نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، سو رہے تھے اور اتنی گہری نیند میں سوئے کہ سانسیں چل رہی تھیں، ہیں، اور اس سانسیں چلنا گہری نیند ہے، اب اٹھے حضور اور حضور نے نماز پڑھائی، وضو نہیں فرمایا، اس سے ہم کیا سمجھے؟ تو حضرت اکرمہ کہنے لگے، فقال اکرمہ لانہ صلی اللہ علیہ وسلم کان محفوظا، فرما اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو نیند میں بھی غفلت سے بچا کر رکھتا ہے. اللہ رب العالمین جل والا آپ کو نیند میں بھی غفلت سے بچا کر رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کی نیند میں بھی حفاظت فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال تو اس نور کی ہے، اللہ کے نور کی مثال تو اس طاق کی ہے کہ جو توجہ رکھیے گا اس طرف، میری طرف توجہ رکھی، مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال، درود پاک پڑھیے، جو زیادہ دیر بیٹھ نہ سکے ان کو اسٹیج پر نہ بٹھائیں، ٹھیک ہے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھیے زور سے صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، مائک پکڑو، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، فرمایا اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ہو ایک طاق اور اس طاق میں ہو چراغ، اور چراغ ہو کانچ کی چمنی میں، اور اس چراغ کو روشن کیا جا رہا ہو ایک مبارک درخت زیتون سے، اور وہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، اور وہ تیل بھی اتنا شفاف ہے کہ خود ہی بھڑک اٹھے، اسے کسی چنگاری لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی چنگاری دی گئی ہے تیل کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، کمال پہ کمال کی وجہ سے. امام راضی فرما گئے، فرمایا کہ مشکات سے مراد جو ہے وہ سینہ مصطفیٰ ہے.
سبحان اللہ،
چمنی کانچ کی جو ستاروں کی طرح چمکتی ہے وہ دل مصطفیٰ.
اللہ اللہ اللہ،
دل مصطفیٰ.
سبحان اللہ،
کبھی داتا صاحب کو پڑھا یہاں پر، وہ دل مصطفیٰ ہے. فرمایا طاق کی مثال حضور کا سینہ، ہائے ہائے، قربان جاؤں جو لگتے تھے سینے سے. جابر کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے اپنے پیچھے پٹھایا کہ بیٹھ اونٹنی پر میرے پیچھے، کہتے میں بیٹھا تو میں نے کپڑے کے اندر سے باقاعدہ ابرا ہوا ختم نبوت کا مہر دیکھا.
اللہ اللہ اللہ،
کہتے میں نے پیٹ کو چوما، فرما چوم کر میرے ہونٹ نہیں ہٹے کہ میری ناک کے اندر اس کی تازہ شفاف مجھ سے زیادہ خوشبو داخل ہوگی.
اللہ اکبر،
بولے سبحان اللہ. فرما اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے، طاق سینہ مصطفیٰ ہے، چراغ وہ علم و اصول وہ دین و عقائد ہیں، چمنی جو ہے کانچ کی وہ حضور کا دل ہے، وہ تیل جو ہے وہ روح مصطفیٰ ہے، وہ اتنی تیز اتنی شفاف اتنی واضح ہے کہ وہ جسم کو خود اٹھا لے گی.
اللہ 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 اللہ،
وہ جسم کو خود سے خود ظاہر ہو جائے گی، جسم سے خود نکل آئے گی. کبھی کسی عاشق کسی قلندر سے روح کے مسئلے پر گفتگو سنیے گا، وہ روح خود جسم سے نکل آئے گی. وہ روح ہی تو ہے جو آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ چمڑا تھوڑی دیکھ رہا ہے، یہ اندر کی روح دیکھ رہی ہے. تو کیسے نکل کے باہر آتی ہے؟ آ رہی ہے نا، یہ جو روشنی آ رہی ہے یہ جسم کی تھوڑی ہے، یہ تو روح کی ہے، یہ تو روح کی ہے. لیکن فرمایا کہ جسم کو خدا نے اتنا نوری بنایا ہے تو روح خود ایک کمال میں اعلیٰ ہوتی ہے، روح ایک کمال میں اعلیٰ ہوتی ہے. فرمایا کا تو زئی تو ہاں یو بھائی، قریب ہے کہ وہ تیل وہ روح خود بھڑک اٹھے اور اپنے اوصاف کو ظاہر کر دے، اس سے خدا کی وحدہ خدا کے دین کی شاخ شروع ہو جائے، چاہے اس پر وحی نہ بھیجی جائے لیکن ہم نے وحی بھیج کر اپنے محبوب پر کمال پر کمال کر دیا، کمال پر. اس لیے میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سیدنا یوسف کو دیکھنے والیوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹی تھی، میرے مصطفیٰ کو دیکھتی تو اپنا دل کاٹ.
سبحان اللہ،
تو کہ یہ صحیح بات ہمارے بزرگوں نے نہیں سکھائی ہمیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، تو کہیں جی اللہم صل علی محمد، ایسا تجھے خالق نے
طرح، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا ایسا تجھ خالق نے ترادار بنایا، ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنا ہے سرکار کی خاطر، کونین بنا سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، بے یار مددگار جسے کوئی نہ پوچھے، بے یار مددگار جلے کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنا، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا، جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، جی تمہیں دی اپنے خدا نے، یوں بولو محبوب کیا مالک مختار بنایا، محبوب کیا مالک مختار بنایا، اور ان کے لب رنگی کی سبحان اللہ نچھاور ٹھیک ہے جسے لے، ان کے لمبے لب رنگین کی چھاور تھی کہ جسے نے، پتھر میں پتھر کو حسن لالے پرنوار بنایا، پتھر کو حسن لالے پرنوار بنایا، ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا، مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ